بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم هم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا من قبله في أهله مشفقين تربیت اولاد کے عنوان پر آج دسویں تقریر ہونا تھی لیکن دو وجوہات سبب بن رہے ہیں کہ اس موضوع کو ذرا سا آج کی حد تک مؤخر کیا جائے یا ڈیلے کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ درمیان میں ایک ہفتے کا ایک ایسا گیپ آ گیا کہ جس میں سینٹر کے سارے پروگرام ایز اٹ از چلتے رہے, لیکن بہرحال میری غیر حاضری رہی جس کی وجہ سے جو نو تقاریر میں بات پہنچی تھی اس کا سلسلہ ایک مرتبہ کٹ گیا. تو اب ضروری ہے کہ ایک بار پہلے موضوع کی اہمیت کو دوبارہ واضح کیا جائے تاکہ پھر جو آخری دو تقاریر جس میں بہت ساری متفرق باتوں کو جلدی جلدی جمع کرنا, تو وہ جو آخری دو تقاریر کی باتیں ہیں اس کی اہمیت ذہن میں رہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہرحال سینٹر کے پروگرام اسی طرح سے چل رہے تھے لیکن میرا ایک اندازہ ہے کہ ویڈیو اور لائیو میں فرق کی وجہ سے شاید کچھ مومنین کرام نہ آ سکے ہوں گے اور پھر دوبارہ آتے آتے عادت بنتے بنتے کچھ وقت لگے گا. تو ایک ان لوگوں کا خیال جو پہلے آ رہے تھے اور سلسلہ کٹ جانے کی وجہ سے شاید ایک ہفتے ہمیں ان کا انتظار کرنا پڑے, دوسرا اس بات کا خیال کہ جو آ بھی رہے تو ایسا نہ ہو ایک گیپ سا آ گیا اس کی وجہ سے موضوع اس لیے ذرا سا خشک محسوس ہونے لگے کہ اس کی اہمیت ذہن سے نکل چکی. تو آج کی تقریر ویسے ہے اسی ٹاپک پر لیکن جہاں تک نویں تقریر کے آخر میں بات پہنچی تھی وہاں سے یہ بات آج آگے نہیں بڑھ رہی. نویں تقریر کے آخر میں بات یہیں تک پہنچی تھی کہ بچہ دنیا میں آ چکا اور وہ ابتدائی سنت مراحل گزر چکے کہ جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں عام طور پر ایک فارمیلٹی کے طور پہ انجام دیے جاتے ہیں. یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے خاص طور پر آج کے زمانے میں کہ جنہیں ان چیزوں کی فلسفی یا حکمت یا لاجک معلوم ہو اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ایک مثلا عقیقہ, بات کو پھیلا نہیں رہا ہوں, مثلا عقیقہ ایک تو اس لیے عقیقہ ہوتا ہے کہ ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہم نسلوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہمارے بزرگ کسی طریقہ کار کو جاری کیے ہوئے تھے, خاندانوں میں یہ موجود ہے. چنانچہ وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنا ہے کہ بچہ ہوا تو عقیقہ کہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سمجھ کے عقیقہ کروانا کہ عقیقہ ہو گیا کیوں رہا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کس لیے اسلام نے اس کا حکم دیا. یقیناً یہ بات اپنی جگہ کہ ہر چیز کا فائدہ ہم کو بتایا نہیں گیا. یقیناً یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ینگسٹر شریعت کی ہر چیز کے بارے میں لفظ وائے استعمال کرنے لگے تو ہم ہر ایک کا جواب دے بھی نہیں سکتے, اس پوزیشن میں بھی نہیں, اپنے اندازے لگا سکتے ہیں, اپنے گیس پیش کر سکتے ہیں, لیکن کیا اسی وجہ سے اللہ نے فلاں حکم دیا, ہر چیز کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے, لیکن وہ چند چیزیں جس کے بارے میں بالکل اتھینٹک حدیث کے ذریعے سے اس کی فلسفی آئی اس میں سے ایک عقیقہ بھی. مگر کتنے لوگ ایسے ہیں خاص طور پر آج سے 50 سال پہلے یا آج سے 70 سال پہلے یقیناً لوگوں کے ذہن یہ ہوگا کہ ایک حکم خدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے فوائد اس بچے کے فیوچر کے حوالے سے, تو یہ مستحبات کا پورا سسٹم جو بچے کی ولادت کے بعد ہے, عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے 99% مستحبات کا ریزن معتبر حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا, جو بعض اوقات بڑے بڑے واجبات میں ہم کو نہیں بتایا گیا. بہت بڑے بڑے واجبات ہیں جس میں ہم سے کہا گیا کہ آرڈر از آرڈر, حکم ہے ماننا پڑے گا, بس اتنا عقیدہ رکھو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, لیکن ہر ایک کی ڈیٹیل نہیں آئی. اور بچے کے حوالے سے واجبات کو واجبات, مستحبات تک کی حکمت بتائی جا رہی, تاکہ جب والدین اس پر عمل کریں تو یہ ایک فارمیلٹی یا خاندان کا ٹریڈیشن نہ ہو, مقصد بھی ذہن میں ہو. اور جو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیتوں کی وجہ سے انسان کے ایکشنز کے نتیجے میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا. سر میں بہت اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, خلاصہ یہ کہ یہ ساری باتیں بیان کی گئیں, اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ان مستحبات کا جو بڑا فائدہ تھا اولاد کی تربیت, تو وہ اس وقت کا جو ویسٹرن کنٹریز کا ماحول, اس میں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. جو اس کے مقصد بتائے گئے ہیں کہ مثلا پہلی آواز اگر بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی گئی اور یہ آواز اس کے دماغ میں مرتے دم تک محفوظ رہے, بلکہ اگر اور زیادہ لیٹسٹ ریسرچ کو استعمال کیا جائے تو خالی وہ بچہ ہی نہیں بلکہ یہ آواز اس کے دماغ میں جانے کی وجہ سے اس کے جینز میں منتقل ہو کر اس کی آنے والی نسلوں پہ بھی اپنے اثرات ڈالے گی. تو شاید اس حکمت کی, شاید اس لاجک کی اتنی زیادہ ضرورت اسلامی ممالک میں نہ ہو جتنے ویسٹرن میں, کیونکہ اگر وہاں پر بہت ہی بھونڈا سا محاورہ ہے انگریزی زبان کا کہ اگر ایک بس آدمی مس کرتا ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے, اس کے پیچھے دوسری بس آ رہی, تو اسلامی ماحول ایسا ماحول کہ ہزاروں خرابیاں آنے کے باوجود چاروں طرف کا سراؤنڈنگ ایسا ہے کہ اگر یہ پہلی اذان اور اقامت مس کر گیا تو بہرحال اس کے بعد مسلسل اس کو کسی اور طریقے سے فیڈ ہوتی رہے گی اسلام کی ٹیچنگ. ویسٹرن کنٹریز کے اندر جہاں پہ جتنا زیادہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا اتنا آپ کے ماحول اور آپ کے کنٹرول سے نکلتا جائے گا, وہاں پہ یہ ابتدائی مراحل کی اہمیت اور زیادہ, والدین کا زیادہ زور, والدین کا زیادہ کنٹرول ابھی تک ہے, جتنا بڑا ہوتا جائے گا کنٹرول کم ہوتا جائے گا. اسلامی ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ, مجھے معلوم ہے کہ پاکستان ہو, کہ مجھے معلوم ہے کہ لبنان ہو, کہ مجھے معلوم ہے کہ مصر ہو, کہ شراب ہو, کہ جوا ہو, کہ بے پردگی ہو, کہ باقی گناہ شاید اتنے ہی ہوں کہ جتنے یہاں پر, لیکن ظاہری اعتبار سے ایک ماحول کا فائدہ. اور یہ دسویں اور گیارہویں تقریر کا عنوان بننے جا رہا, لیکن اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے کہ ماحول کے اثرات, یہ ایک مرتبہ آخری بار یہ جملہ دہرا کر آج کی تقریر کو پھر ایک تمہید کی جانب لے جایا جائے. اور آخری جملہ کیا کہ یہ والے مستحبات کی اہمیت یہاں آ کے بہت بڑھ گئی, جہاں پہ والدین خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو بچے ہمارے ٹوٹل کنٹرول میں ہے جب وہ ایک ہفتے کا, جب وہ دو ہفتے کا, جب وہ تین مہینے کا, لیکن اس کے بعد یہ کنٹرول ہمارا بھی کم ہوگا اور ماحول بھی اس کو غیر اسلامی ملے گا. اتنی تمہید بھی اس لیے آ گئی کہ بعض لوگوں جو آسٹریلیا کے تو نہیں ہیں لیکن آسٹریلیا جیسے علاقوں کے ہیں یعنی ویسٹرن کنٹریز کے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت پرانی پرانی باتیں, آج کی دنیا بہت آگے نکل گئی, کیا آج بھی اس کی اتنی ہی اہمیت؟ مذاق اڑانے کے انداز میں بات نہیں کیجیے, بڑا سیریس ڈسکشن ہو رہا. تو میرا جملہ وہی تھا جو ابھی بھی کہ اب تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی, اب تو ان چیزوں کی اہمیت اور زیادہ اس لیے بڑھ گئی جب وہ وقت آ رہا کہ بہت زیادہ اس کے امکانات کہ 18 سال چھوڑے اس سے پہلے ہی بچے آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے, لے دے کے یہی پہلا ہفتہ, لے دے کے یہی پہلا مہینہ, اور اس کے حوالے سے بات ابھی آگے بڑھے گی. لیکن یہ مستحبات کی اہمیت اپنی جگہ, اور اس سے پہلے کہ مستحبات کی اہمیت اپنی جگہ, سوال یہ پیدا ہوتا کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جو ان مستحبات اور اس سے ریلیٹڈ واجبات, تربیت اولاد, اس کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے گا, کون ایسا؟ وہی آدمی اس کی طرف جائے گا نا کہ جسے اس مسئلے کی اور اس رسپانسبلٹی کی اہمیت کا اندازہ ہو, اسے یہ معلوم کہ قیامت کے دن خالی ہم سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا, ہم سے ہر اس آدمی کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا جو ہمارے گھر کی چہار دیواری میں رہتا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, رسول خدا کی وہ حدیث کہ جو ہمارے یہاں تو بچے بچے کو یاد ہے کہ دیکھو اللہ نے تم میں سے ہر ایک کو ایک خاندان کا سربراہ بنایا, تم میں سے ہر ایک حاکم کی حیثیت رکھتا, و مسئول عن رعیتہ, اور میدان قیامت میں تمہیں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کا بھی کہ جو تمہارے ماتحت, جو تمہارے زیر تحت, جو بہرحال تمہارے کنٹرول میں زندگی گزار رہے, جب تک کہ یہ مسئلے کی اہمیت پتہ نہ ہو. اس لیے کہ ایک تو ویسے ہی ایک لاپرواہ اور کیئرلیس ٹائپ کا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں کہ جسے اپنے واجبات و حرام کی پرواہ نہیں ہے تو اولاد کی بات کو چھوڑ، اور جو کچھ مذہبی لوگ انہیں بھی شیطان مختلف انداز سے بہکا کر برین واش کر کے سلا دیتا، انسان کے اندر چھپا ہوا شیطان، جو ایکسٹرنل شیطان ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا انٹرنل شیطان ہے، وہ انسان کو آہستہ آہستہ کر کے سلا دیتا. جن میں خاص طور پہ یہ والے جملے جو ہمارے یہاں اردو زبان میں بطور محاورہ رائج ہو چکے ہیں، کہ جس کا خلاصہ صرف یہ کہ اپنے کام سے کام رکھو، ہر آدمی اپنی قبر میں اپنے اعمال کا خود جواب دے، ہمیں کسی سے کیا لینا، ہمیں کسی سے کیا دینا. 100% غیر اسلامی فکر تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ 100% غیر شیعہ فکر بھی ہے، اس لیے کہ کربلا کا پورا واقعہ جو شیعت کی بنیاد ہے، جہاں سے شیعت چلی ہے، جو شیعت کی رگ حیات ہے، یہ جو شیعت چلی ہے، یہ میں غلط کہہ گیا، شیعت تو پیغمبر کے زمانے سے چلی، لیکن جہاں سے ہم بچے اور جہاں جو ہمارا فاؤنڈیشن اسٹون قرار پاتا، وہ کربلا کا واقعہ ہی اس بات کی سب سے بڑی مثال کہ یہ اسلام میں نہیں چلتا کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دے، ہم کیوں کسی کے معاملے میں دخل دیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی اسلام کے بالکل خلاف کہ ہاں بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، میچیور ہوتے ہیں، تو ان کا کنٹرول تو سمجھ میں آتا، لیکن وہ 15 سال کا ہو کے بالغ ہو گیا، یا 18 سال کا ہو کے راشد ہو گیا، یا شادی کر کے الگ ہو گیا، اس کی اولاد ہو گئی، وہ ڈیپینڈنٹ بن گیا، اب ہمارا اس سے کیا تعلق، اب ہم کیوں اس کے معاملات میں انٹرفیئر کریں؟ یہ بھی اسلام کے خلاف. بچہ تو بچہ، اگر 90 سال کا کوئی بوڑھا بھی اور کسی مرحلے پہ غلطی کر رہا، وہاں بھی ہمیں جا کے اس کو ٹوکنا ہے، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے. یہ دوسری بات کہ وے آف ٹیچنگ اسلام نے الگ الگ بتایا. ہو سکتا کہ جس غلطی پر بچے کو ایک تھپڑ مارنے کی ہمیں پرمیشن، وہی غلطی اگر بڑا کر تو ہمیں اس انداز سے جا کے سمجھانا پڑے جیسے امام حسن اور حسین نے وضو کی غلطی ایک بزرگ کو بتائی. لیکن اپنی جگہ پہ بیسک میسج دیکھی کہ چھوٹا ہو کے بڑا، گھر والا ہو کے گھر کے باہر والا، ناسمجھ ہو کے سمجھدار، جاہل ہو کے عالم، غلطی جہاں پر ہے ہم بہرحال اس کے ریسپانسبل کہ صحیح پیغام اس تک پہنچایا جائے. لیکن جو میں نے آیت اللہ سیستانی کی کتاب کا مسئلہ نمبر 79 پڑھا، اور جو انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جمعے کی فقہ کلاس میں آئے گا، تو وہ یہی تھا کہ بہرحال جو زیادہ اپنے سے قریب ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ اگر آدمی کے پاس ایک ہی غریب کی مدد کرنے کے فنڈ ہیں اور ایک غریب اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی سگی بہن محتاج، اور اتنا ہی ایک محتاج ساؤتھ امریکہ کے اندر مومن گھرانہ، اس کی حالت دیکھ کر بھی ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اور یہ تو سگی بہن کا مسئلہ. تو جو شریعت کے اعتبار سے انتہائی تاکید ہے وہ یہی تو ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اور یہی مسئلہ دین کے اعتبار سے کہ ہم اپنی حقیقی اولاد کو ایک گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں اور ایک امریکہ کے اندر رہنے والا کوئی مومن اس کی اولاد گناہ کر رہی، بولنا یہاں بھی بولنا وہاں بھی، پیغام یہاں بھی پہنچانا پیغام وہاں بھی پہنچانا. پھر بتا دو اسٹائل اور انداز، اس سے بڑا فرق پڑتا، اور اس کی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے جو اپنے موقع پر آئے گا. لیکن بہرحال غلطی یہاں پر بھی ہے، غلطی وہاں پر بھی ہے، پہلی ذمہ داری ہماری یہاں کی بنتی. پھر سنیے، پہلی ذمہ داری یہ مت سمجھیے کہ اونلی ریسپانسبلٹی نہیں، ذمہ داری یہ بھی ہے، ذمہ داری وہ بھی، یہ پہلی ہے وہ بعد میں آ رہی. اور اسی چیز، اسی میسج، اسی پیغام، اس لیے بار بار ریپیٹ کرنا کہ جیسا میں نے کہا کہ مذہبی لوگوں کو بھی شیطان سلا دیتا کہ بھائی تم نماز پڑھ رہے، تم روزہ رکھ رہے، تم نے اپنے واجبات انجام دیے، تم نے اپنے مستحبات انجام دیے، تم نے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا، اور زبان سے تم نے چھوٹے بچے سے کہہ دیا، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. اصل میں اس کو خود حساب کتاب دینا، اور فلاں بیٹا تو ہمارا شادی شدہ ہو گیا، اس کی ہم پہ ذمہ داری کیوں آئے گی؟ اور فلاں تو سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گیا، اس کی ذمہ داری ہم پہ کیوں آئے گی؟ نہیں، بار بار یہ چیز یاد رکھنا. اور دیکھیے، ہوتا یہ کہ انسان اس چیز پہ توجہ بھی نہیں دیتا جس میں اس کو کوئی انسینٹیو یا فائدہ نظر نہ آ رہا. پوری کمیونزم جو اتنے زور و شور کے ساتھ دنیا کو ہلاتی ہوئی ہمارے سامنے آئی، اور اتنے جلدی یہ کمیونسٹ فلاسفی فیل ہو گئی کہ ایک ہی سینچری میں شروع ہوئی، ایک ہی سینچری میں ختم ہو گئی. اگر اس کا ایک بہت اہم ریزن گوربا چوک کا وہ جملہ بھی تھا جو آپ نے ابھی ابھی شب جمعہ کی مجلس میں سنا تھا، اگرچہ میری ہی زبان سے سنا تھا لیکن ریکارڈنگ کی شکل تھی اس لیے شاید اتنے مومنین وہاں پہ نہ ہو، ون آف دا مین ریزن وہ بھی تھا. لیکن بہرحال بنیادی اعتبار سے کمیونزم کے فلسفے میں جو خرابی تھی وہ یہ تھی کہ انسینٹیو کوئی نہیں دیا جا رہا، چاہے عقلی اعتبار سے کتنی ہی اچھی بات کیوں نظر نہ آ رہی، کہ سب کے لیے برابری ہے، سب کے لیے مساوات ہے، سب کے لیے ایکویلٹی، مگر فطرت انسانی اللہ نے ایسی بنائی کہ جب تک کہ اس کے لیے کوئی انسینٹو نہ ہو آگے بڑھ کے کام نہیں کرے گا۔ یہی سوال یہاں پر بھی آتا کہ تربیت اولاد ایک ایسا مسئلہ کہ اس کے لیے کوئی انسینٹو بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وہ اس سے پہلے کی تقاریر میں آ گیا کہ قبر کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، وہ ساری چیز، اور اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ آدمی، یہ بھی ہماری فطرت کہ ہر وہ چیز جو ذرا سی اپنے لیے بوجھ محسوس ہو، ایک برڈن محسوس ہو، آدمی اسے سنتا ہی نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مذاق مذاق میں ایک جملہ کہتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ سیریسلی یہی جملہ کہتے ہیں۔ کون سا جملہ؟ کہ بھائی آپ نے کہا چلیں فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، انہوں نے پوچھا کون صاحب پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے بتایا فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ وہ صاحب اب جن سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو بے دین نہیں، یہ وہ ہیں جو اسلام شریعت کا یا واجبات کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن پھر بھی گھبراتے ہیں اس برڈن سے جو ان فلاں صاحب کی مجلس کی وجہ سے آ جاتا۔ آج کل تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہو گئی ہے ایسے ذاکرین علماء اور ہم جیسے طالب علموں کی، کہ جن کی مجلس میں آدمی جاتا تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط کہہ رہے ہیں، مگر جو کچھ وہ بتا رہے ہیں اپنے آپ کو اس کے قابل بھی محسوس نہیں کرتا کہ اتنی ذمہ داری، اتنا بوجھ تو ہم سے نہیں اٹھایا جا رہا۔ چنانچہ کبھی مذاق مذاق میں جملہ کہا جاتا، اور کبھی کچھ لوگ سیریس یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے نہیں جا رہے، ہمیں ان کی پرسنالٹی سے اختلاف نہیں، ہمیں ان کے ٹاپک سے اختلاف نہیں، ہمیں ان کے اسٹائل سے اختلاف نہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی تو آپ کو وہ ملے گی کہ جو انہی چیزوں میں اختلاف کرتی ہے، کہ سب غلط بیان، سب جھوٹ ہے۔ اب سورہ واقعہ ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ ملک ہو، بار بار یہ آیتیں ریپیٹ ہوتی کہ جہنم والے کہیں گے یہی کہ ہمارے پاس جو میسنجر آیا ہم اسے یہی کہتے رہے تھے کہ ماں نزل اللہ من شئی، اللہ نے ایسی کوئی چیز نازل کی ہی نہیں ہے، تم جھوٹی جھوٹی بات کہہ رہے ہو۔ جو آج بہت سے مومنین کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ اہمیت نماز ہے ہی نہیں کہ جو مولوی بنا کر پیش کر رہے ہیں، حجاب اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں کہ جیسے ہی مولوی حضرات بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ وہی جملہ جو سورہ یاسین ہو کہ سورہ ملک ہو کہ سورہ واقعہ، اس کے اندر کافروں کی زبان سے جملہ ریپیٹ کرایا گیا، اور وہ کافر جو جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں۔ آج کتنے ہی مومنین اور میجورٹی ایسی ہے، لیکن جو سمجھدار بھی ہے ان میں بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ جو کہتا ہے کہ بھائی ہم اس لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمیں ان کی پرسنالٹی سے اختلاف نہیں، ہمیں ان کے جو ٹاپکس ہیں شاید اس سے بھی اختلاف نہ ہو، انداز سے بھی اختلاف، لیکن اگر سن لیں گے تو پھنس جائیں گے۔ سنو ہی نہیں، نہ سنو گے نہ خدا قیامت میں پکڑے گا، اگر کہے گا بھی تو ہم کہہ دیں گے جی ہمیں تو نہیں پتا۔ اگر یہ چیز اپنی جگہ بہت ایک سیریس مسئلہ کہ کیا اگنورینس آف لا کوئی ایکسکیوز ہے، ہمیں قانون کا پتہ نہ ہو، اس بات پہ ہمیں چھوڑا جا سکتا، اس بات پہ ہمیں اس قانون سے ایکزمپٹ قرار دیا جا سکتا؟ اور شریعت باقاعدہ طور پر دو قسم کے واجبات بتائے گئے، لسٹیں بنتی، فلاں فلاں واجب ایسا کہ اگر آپ کے پاس لیک آف نالج تھی، اگر آپ کے پاس اگنورنس تھا، آپ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو آپ کے لیے قابل معافی، اور فلاں فلاں واجبات ایسے ہیں کہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا آپ کے لیے معافی نہیں۔ مثلا شراب، شراب تو بہت کیونکہ سیریس مسئلہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک مسلمان نے شراب پی، اسلامی حکومت ہے، پکڑا گیا، شراب کی سزا 80 کوڑے، اور اس نے اگر کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اسلام میں شراب حرام، تو یہ اگر جملہ باقاعدہ، یہ ہمارے یہاں فقہی کتابوں کے آخر میں ایک بحث آتی ہے نا، اسلام کا پورا عدالت کا نظام، اس کے اندر سزا ہے، اس کے اندر حدود ہے، اس کے اندر معافی ہے، تو مسئلہ آتا کہ اگر یہ ایسا آدمی کہ جس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، تو اس کا یہ جملہ قبول کر لیا جائے، یا تو نیا نیا مسلمان ہوا اور ابھی اس کو اسلام میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یا پرانا مسلمان ہے لیکن ایسے دور و دراز کے دیہاتوں یا جنگلوں سے آیا کہ چانسز ہیں کہ وہاں پہ یہ مسئلہ نہ پہنچا ہو کہ شراب حرام، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہی آدمی اگر یہی جملہ، یہی ایکسکیوز اگر ایک ایسا مسلمان پیش کر رہا کہ جو یا تو خاص قدیم عرصے سے مسلمان، اور رہتا بھی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں یہ مسئلہ مشہور ہوگا، شہروں میں ہے، آبادیوں میں، اس کا یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ تو خیر، اب بات یہ آ رہی کہ یہ ساری دنیا کے تمام قانونوں کا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی قانون توڑ اور اس کے بعد لا بریکنگ کا ایکسکیوز یہ پیش کرے کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ اس کا جواب ہر ملک نے کیا نکالا ہے وہ اس ملک کا لا بتائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں آج بھی کتنے سمجھدار مومن ہیں، میجورٹی تو وہی نکل گئی نا کہ جو واجبات و حرام کو مانتی ہی نہیں، لیکن جو مائنورٹی ہے اس میں بھی لوگ کہتے ہیں سنو گے تو پھنس جاؤ گے، اور تربیت اولاد اتنا اہم میسج ہے کہ خدا سنوانا چاہتا ہے. لیکن اگر آدمی کان بن کر کے بیٹھ گیا تو کیا کرے پروردگار؟ خدا کرے کیا؟ سنوانا ہے یہ میسج، پیغام پہنچانا ہے اس کو، اور ایک آدھ دفعہ تو ہر آدمی سن لیتا، اثر ایک آدھ دفعہ سے نہیں ہوتا، مسلسل مسلسل. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، قرآن کی آیت، اگرچہ پیغمبر سے کہا گیا ہے لیکن آیت یونیورسل آیت، اے رسول جو پیغام تم نے ان کو دیا ہے فذکر، اسے ریپیٹ کرو ریپیٹ کرو ریپیٹ کرو، کیونکہ ان ذکر تنفع المؤمنین، ریپیٹیشن مومنین کو فائدہ پہنچاتی. ایک دفعہ سننے کے بعد آدمی بھول بھی جاتا، اور ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ سننے کے بعد اثر بھی نہیں ہوتا. باقاعدہ یہ آیت اس کا ترجمہ وہی ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ریپیٹ کرو، اس لیے کہ ان ذکر ریپیٹیشن تنفع المؤمنین. تو اب پروردگار پیغام پہنچانا چاہتا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، لیکن کیوں سنے گا ایک مومن؟ اور اگر سنے گا بھی تو اس کو یاد کیوں رکھے گا؟ کوئی ایسا انسینٹیو اس کو دینا کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے صحیح لیکن یہ سننے پہ مجبور ہو جائے. اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث، آپ کی بحث میں ایک چھوٹا سا ٹاپک آتا جس کی ڈیٹیل انشاءاللہ موقع ملا تو امر بالمعروف کے حوالے سے آئی، کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے عام زندگی کا بھی مسئلہ، تربیت اولاد سے ہٹ کر. کیا مسئلہ؟ کہ آپ کو امر بالمعروف کرنا واجب، اور ابھی آپ نے اشارتاً تقریر کے شروع میں سن لی، لیکن لوگ تیار نہیں ہیں امر بالمعروف سننے کے لیے. اگر آپ یہ شروع کر دیں گے لوگ الرجک ہو جائیں گے آپ سے، جہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں گے کوئی آپ کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، مختلف گروپ لوگوں کے بن جائیں گے، آپ کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. لیکن عام جگہوں پہ صحیح، ایک لفظ یاد رکھیے، بہت مشکل لفظ ہے عربی کا، حدیث کا لفظ نہیں عربی کا، لیکن اب میں عربی کے الفاظ ذرا اطمینان سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ پنجتن سینٹر میں بہرحال عربی کلاسز شروع ہو چکی، تھوڑا بہت تو آپ سیکھ ہی رہے. کہ شریعت کہتی ہے کہ امر بالمعروف واجب یا نہیں انل منکر واجب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کریں گے، علماء اور مراجع کی بات لوگ نہیں مانتے تو عام آدمی کی بات کیا مانیں گے؟ فرض کیجیے ہم نے بے پردگی اور بے حجابی دیکھی، بولنا چاہتے کہاں بولیں؟ شادی میں بولیں گے، ادھر ادھر کے گروپ بن جائیں گے، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنے گا. برتھ ڈے پارٹی میں ہم بولیں گے، کوئی ہماری بات ہی نہیں سنے گا. تو شریعت کہتی ہے کہ جب تم مسموع الکلمہ ہو جاؤ، یہ ایک لفظ عربی کا لفظ ہے، کبھی نہ کبھی تو تمہاری زندگی میں ایسی پوزیشن آئے گی کہ کسی وجہ سے صحیح کوئی بھی سرکمسٹانسز لوگ مجبور ہو رہے ہیں تمہاری بات سننے کا، شوق سے نہیں سن رہے، ان کی مجبوری ان کو تمہارے پاس لے کے آ رہی ہے، بھائی اسی چانس کو اویل کرو. نہیں انل منکر امر بالمعروف عام حالات میں بھی واجب، لیکن عام حالات میں آپ کا اپنا ایکسپیرینس یہ کہ نہیں سنتے لوگ، الرجک ہوتے ہیں، ایسے آدمی کو نکال باہر کرتے ہیں، بائک آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا ٹوٹلی، زبان سے کہے بغیر عمل ہے. لیکن کبھی تو مسموع الکلمہ بنو گے، یعنی جس کو اگر ہم مسموع الکلمہ کو اردو محاورے کے اندر لائیں، ذرا بھونڈا سا محاورہ، کہ کبھی تو کسی برات کے دولہا بنو گے، وہاں اس دن خود بخود تمہیں ایک وی آئی پی شخصیت مل جائے گی، ساری توجہ تمہاری جانب ہوگی. لیکن یہ جو دولہا بننا واقعا یہ اپنی جگہ سنجیدہ بھی، شادی کا موقع کبھی نہیں سنیں گے لوگ تمہاری بات، لیکن شادی میں تعلقات کی وجہ سے آنا، وہاں تم اپنا میسج پہنچوا سکتے ہو. جیسے کراچی میں کہیں کہیں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ شادیوں میں 15 منٹ کی صحیح ایک تبلیغی تقریر کر دی جاتی کہ لوگ آنے پہ مجبور، اگرچہ آج کل تھوڑی اٹینڈنس کم ہوئی اس تقریروں کی وجہ سے، نہیں پہلے کھانا ملتا تھا، آج کل فقط ایک بوتل ملتی، لیکن یہ زمانہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، اور پھر بھی بارہ لوگ آ ہی جاتے ہیں. موقع ایسا، دوسرا موقع اس سال ثواب کا، ابھی بھی یہ پوری تقریر ہے جو پتہ نہیں کیسے آج کی تقریر میں آ گئی. یعنی مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں غلط بات کہہ رہا ہوں، افسوس اس بات کا اپنی ایک تقریر آئندہ کی ضائع کر رہا ہوں. اس سال ثواب بہترین موقع، لوگ آئیں گے بارہ، سوئم کا موقع اور چیلم کا موقع اب تک ایسا کہ آئیں گے لوگ، یقیناً نہ اللہ کا پیغام سننے آ رہے ہیں، نہ اپنی قبر یاد کرنے آ رہے ہیں، رشتے داری کی وجہ سے آ رہے ہیں، تعلقات کی وجہ سے آ رہے ہیں، مگر یہ تمہیں ایک بہترین موقع ہے. یاد سنا دو، پھر میں عرض کر دوں کہ ایصال ثواب کی مجالس وہ موقع ہوتا، کیا ایسا موقع محرم کی مجالس بھی نہیں ہوتا؟ جملہ اگرچہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے لیکن میرے اوپر گزری ہوئی بات، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو اتنی تبلیغی مجلسیں آپ نے پڑھی اور بہرحال دنیا میں پھیل گئیں، تو یہ زیادہ کون سی مجالس میں فائدہ پہنچا ہے؟ محرم میں نہیں، محرم میں پنجتن سینٹر جیسے علاقے اگر ہوں وہاں تھوڑا سا فائدہ ہوتا. پنجتن سینٹر جیسے علاقے کون؟ ایسے علاقے کہ جہاں پہ ایک ہی جگہ آزاداری ہو، کوئی چوائس ہی نہ ہو، وہاں پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی لوگوں کے پاس طریقے، 6 محرم کے بعد نکلتے ہیں، مصائب کے قریب پہنچتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے، ماتم ہو جاتا ہے، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اور بہرحال دوسرا اس کا ایک اور طریقہ خدا کرے کہ یہاں کبھی نہ آئے، ابھی تک تو نہیں آیا، لیکن کتنے ہی امریکہ کے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں یہ ماحول تھا، بنجیتن سینٹر کی طرح ایک ہی سینٹر تھا، تو یہی سمجھا گیا کہ لوگوں کی مجبوری ہے یہاں آنا، کتنے دن چلتی ہے مجبوری، پھر مقابلے میں سینٹر بنائے گا، اس ٹائپ کی مجلسیں یہاں ہوں گی، اس ٹائپ کی مجلسیں وہاں ہوں گی. بہرحال بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ محرم کے اندر کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام یہاں تو آنا پڑے گا، وہاں تو چوائس نہیں ہوتا کہ جی کراچی میں دو آدمی مرے، ایک کی چیلم کی مسجد باب العلم میں ہو رہی ہے اور ایک کی نور ایمان میں ہو رہی ہے، ہم باب العلم میں کیوں سنیں، نور ایمان میں سنیں گے، یہاں والا ذاکر ہمیں پسند نہیں ہے، وہاں والا ذاکر پسند ہے. محرم میں یہ چل جائے گا، ولادت شہادت میں یہ چل جائے گا، شب جمعہ یہ چل جائے گا، مرنے والے کی موت پہ نہیں چلے گا. اس لیے کہ ہم مجلس کی وجہ سے نہیں جا رہے، مرنے والا ہمارا چچا زاد بھائی تھا، وہ تو بہرحال باب العلم ہی کے اندر اس کی مجلس ہے، نور ایمان میں تو اس کی مجلس ہے نہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس، مقبول کلمہ ہونے کا موقع، کہ جہاں خود بخود ایسے حالات بن گئے کہ لوگوں کو آپ کی وجہ سے صحیح آنا پڑے گا، اور اس کے پھر بہت سارے مواقع بنتے ہیں، پورا ایک الگ سے ٹاپک. تو خلاصہ کیا ہو رہا؟ خلاصہ یہ تھا کہ انسینٹو دینا، کیوں سنے آدمی، کس وجہ سے سنے آدمی ایسی باتیں. تو کہا کہ اس کو کوئی فائدہ بتاؤ، فائدہ آ گیا کہ اس کا قبر اور آخرت کا فائدہ، لیکن یہ تو اسے بتاؤ نا جو سننے کو تیار، تو لوگ تو ویسے ہی کان پہ پردہ ڈال لیں گے. تو کہا کہ پھر ایسے مواقع ڈھونڈو کہ جہاں پہ تمہاری وجہ سے نہیں، اپنے فائدے کی وجہ سے وہ سننے پہ مجبور، اور اس کو سناتے سناتے اصل میسج پہنچا دو. چنانچہ تربیت اولاد کے حوالے سے بھی اسلام نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے. پہلا مرحلہ اس کے وہ فوائد بتائے، یہ نہیں کہا کہ خالی یہ ایک عبادت، نماز، روزہ، حج اور عمرہ، اس میں جو واجبات والے مرحلے لوگ اس میں کچے، اور انہی عبادتوں کے جو سنت والے مسئلے لوگ اس میں زیادہ پکے. ایک ہی نماز، واجب نماز میں توجہ کم ہے، سنت نمازیں زیادہ پڑھی جاتی. جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی واجب نماز نہیں پڑھی، عید کی نماز وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، شکرانے کی نماز وہ بھی پڑھ لیتے. جنہوں نے سارا سال روزہ نہیں رکھا، 13 رجب کا روزہ وہ بھی رکھ لیتے. حج پہ جانے سے گھبراتے ہیں، عمرے کے لیے اور زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں ایک ہی عبادت، طریقہ ایک ہے، زحمت ایک ہے، لیکن اسی کا جب واجبات کا حصہ آتا ہے تو آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور اسی عبادت کا سنت کا حصہ آتا ہے تو آدمی میں زیادہ شوق پیدا ہوتا. وہ فرق یہی کہ واجبات کو جو ہمارے یہاں بتایا جاتا تو عام طور پہ بہت مختصر ٹو دا پوائنٹ، کہ بھائی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ تم کو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے ورنہ گناہ ملے گا. اور سنتوں میں یہ بتایا جاتا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنے فائدے، 13 رجب کا ایک روزہ 70 سال کے روزے کے برابر، رمضان کے 30 کے 30 روزے رکھ لیں تو ایک روزے پہ ایک کا بھی یقین پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اسٹائل ایسا ہے نا کہ واجبات میں تو ٹو دا پوائنٹ ہے، تمہیں کرنا ہی کرنا. مستحبات میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، اتنا ثواب، اتنا فائدہ، وہ ثواب اور فائدہ آدمی کو کھینچ کے لے جاتا. تو تربیت اولاد کا ثواب اور فائدہ بھی بتایا شروع کی دو مجالس، لیکن اس کے بعد وہی مرحلہ کہ یہ فائدہ وہ سنے گا نا جو پہلے اس ٹاپک کو سننے کو تیار. اس کے لیے ہماری ایک ایسی مجبوری کو اسلام نے استعمال کیا، بہت بھونڈا لفظ ہو گیا، بہت برا لفظ ہو گیا، ہماری ایک مجبوری کو استعمال کیا کہ جو مجبوری مومن کے ساتھ قیامت تک رہے گی. کیا مجبوری؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی کافر، ہو سکتا ہے کوئی منافق، ہو سکتا ہے کوئی دشمن اہل بیت، وہ بچ نکلے، مومن کے ساتھ قیامت تک کی مجبوری رہے گی. وہ کیا مجبوری رہے گی؟ کہ مختلف قسم کے دنیاوی پرابلمس اس کے گھر میں آتے جاتے رہیں گے، چاہے ہندوستان اور پاکستان کے کسی اتنے غریب خطے سے تعلق رکھنے والا ہو کہ جہاں پہ 3-3 دن کھانے کی روٹی نہیں ملتی، اور جہاں پہ پانی کا ایک گلاس، یہ پانی بھرنے کے لیے عورتوں کو 20-20 میل پیدل چل کے جانا پڑتا، اور چاہے وہ ٹوکیو، نیو یارک اور پیرس اور میلبرن کا رہنے والا بظاہر ہچا خاصا ہنستا کھیلتا کھاتا پیتا علیشان مکانات کا مالک کیوں نہ ہو، پرابلمس آتے رہتے ہیں، کہیں کسی قسم کا پرابلم ہوتا ہے، کہیں کسی قسم کا، اور خاص طور پر مومن. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اشارے کر چکا ہوں، کبھی یہ ٹاپک بھی بنے گا کہ خاص مومن کیوں، لیکن بہرحال مومن کو پرابلمز آتے رہیں گے. کسی کو اگر رسک کا پرابلم آئے گا، تو کسی کو صحت کا پرابلم آئے گا، تو کسی کو اولاد نہ ہونے کا پرابلم ہوگا، تو کسی کو اولاد ہو جانے کا پرابلم ہوگا. ایسی اولاد نالائق نامعقول اولاد اس سے بہتر ہوتی ہی نہیں، اور اس کے اندر اس سے زیادہ خطرناک تیسری منزل آتی ہے. اولاد ہو گئی لیکن خدا نہ کرے کسی وجہ سے وہ ہینڈی کیپ یا ڈس ایبلڈ بچہ پیدا ہوا، جو اس کو دیکھ دیکھ کے والدین سوچتے ہیں کاش اس کے بدلے ہوتا ہی نہیں. کسی کو دشمنوں کا خوف، کسی کو حسد، کسی کو کاروبار کے پرابلم، کسی کو جاب کے پرابلم، غرض یہ کہ قسم قسم کے پرابلم جس کے اندر، اب ہندوستان کے اتنے علاقوں سے تو میں واقف نہیں، مثلا پاکستان میں صحرائے تھر میں رہنے والی عورت سے لے کر جو ایک گلاس پانی 20 میل چلتی ہے تب لے کے آتی، وہاں سے لے کے یہاں کا مومن شامل. اب جب یہ پرابلم ہے کہ مسئلے تو پیش آتے ہی رہیں گے، کوئی کسی قسم کا، کوئی کسی قسم کا، لیکن خلاصہ یہ کہ سب کا نیچر الگ الگ ہوگا، لیکن ایک چیز کامن ہوگی کہ راتوں کی نیند کبھی اڑ جائے گی، کبھی انسان کو پریشانی کی وجہ سے کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، یہاں ڈپریشن اور مختلف قسم کی دوسری بیماری. اب اس کا ایک حل شریعت نے بتایا، اور ایسا بتایا کہ دعائے کمیل کے آخری جملے یہی کہ ہمارے پاس صلاح البکا سوائے رونے اور دعا کے سہارا کیا کا دعا. دعا وہ چیز جو ناممکن کام کو ممکن کر دیتی، اور ایک عام گناہگار مومن کو بھی میڈیکل دکھانے والا بنا دیتی ہے، جو نبی اور امام کی طاقت دعا کے اندر اتنی طاقت. اگرچہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ایک آدھ جملہ میں اس لیے کہتا ہوں، مغربی دنیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ دعا سے بھی ہمارا رشتہ توڑا جائے، گرچہ یہ وہی دعا جسے جس کی پوری فلسفی کو سمجھ کر سائیکالوجی کا ایک علم بنایا گیا. سائیکلسٹ کے پاس آپ جائیے، وہ آپ کو کیا بتاتا، زیادہ اس کو زور اسی پہ ہوتا، اور وہ وہی سارے دعا کے اصول جو یہ سائیکالوجی والے اپنے الفاظ میں ڈھال کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا یہ ٹاپک ہی الگ ہے. تو خلاصہ یہ کہ پریشانیاں اور آتی رہیں گی، اور اس کثرت کے ساتھ پریشانی آئے گی کہ اگر کسی کے پاس ایمان بھی ہو اور پریشانی نہ ہو تو رسول اس کے دعوی ایمان کو قبول نہیں کرتے، کہتے تو مومن ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 دن گزر جائے کوئی پرابلم ہی نہ آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ پرابلم آ گئے تو اس کا علاج بھی بتایا دعا. باقی تو ہے اپنی جگہ کہ اگر جاب چھوٹ گیا تو یہ تو نہیں ہے کہ خالی گھر میں بیٹھ کے دعا مانگو جاب ملے گا، اپنی دنیاوی کوشش لیکن ساتھ ساتھ دعا. اب یہ جو دعا ایک ایسی چیز کہ میں پھر اپنا جملہ دوہرا دوں، پاکستان کے مثلا صحرائے تھر میں رہنے والے اس مومن کہ جو ایک چھوٹے سے بادل کو گزرتا دیکھتا تو ساری توجہات ہو جاتی ہے، کاش یہ برف کے جائے، چاہے آدھا ہی ہمارا گھر کا مٹکا یا گھڑا بھرے، ہمارا پرابلم سالو ہو جائے گا. وہاں سے لے کر نیو یارک اور ٹوکیو میں بیٹھنے والا مومن، اس تک کے لیے دعا ضروری ہے. وہاں سے لے کے وہاں تک ہمیشہ اس کی اہمیت رہی ہے اور رہے گی، اور ہر علاقے والے کے لیے. اس کے اندر ٹائم اور اسپیس کا کوئی فرق نہیں. یہ پہلے زمانے میں کیونکہ لوگوں کے اعتقادات ضعیف تھے، سائنس کی نالج کم تھی، اتنا ریزننگ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے پہلے دعا کی ضرورت ہے. آج کیا ضرورت، آج ساری کوششیں کرنے کے بعد تھک ہار کے دنیا کو دعا پہ آنا پڑتا. یہ میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور ٹاپک ہے جس کو میں اس کے اندر ملا رہا ہوں. یہ بہت سارے مختلف قسم کے ٹاپکس آج آ گئے، تقریر کے اعتبار سے یہ ایک فاؤل ہے، اس لیے کہ آج جو ٹاپک ہے اسی میں مجھ کو رہنا چاہیے. امر بالمعروف بھی آ گئے، مسمول کلمہ بننے کا ٹاپک بھی آ گیا، دعا کا بھی آ گیا. اب مسئلہ دعا. جب دعا یہ مسئلہ، اب شریعت نے کہا یہ بہترین موقع، اپنے پرابلم کی وجہ سے، کوئی اللہ کی محبت میں نہیں، کوئی آخرت کی وجہ، اپنے پرابلم کی وجہ سے دعا مانگنے ہمارے پاس آئی تو ٹھیک ہے، اللہ ہی تو ہماری دعا قبول کرنے والا ہے، اور دعائے کمیل کا خلاصہ کیا، تو اس کا پرابلم تو سالو کرو ہی، ساتھ میں اس دعا کے ذریعے سے اس کو میسج وہ دے کے چلے جاؤ. عمل کرے نہ کرے، قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں. وہ جو آج کا ٹاپک ہے نا کہ جو مومن اپنے کان پہ خود ہی پردے ڈال دیتا، جی ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، یہ بہانہ اس کے پاس نہ رہے. چنانچہ بہت ساری دعائیں ہم کو بتائی گئی، اور ساتھ میں یہ میسج بھی دیا گیا، لیکن خاص طور پر ایک دعا. خاص طور پر یہ دعا میں نے کیوں کہا، اس لیے کہا کہ نارملی جب کوئی مومن امام کے پاس پرابلم لے کے جاتا ہے، امام اس کو دعا بتاتا. یہ والی جو حدیث ہے نا، اس کا اسٹائل ہی بالکل الٹا اسٹائل، اس کا اسٹائل بالکل الٹا اسٹائل ہے. ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. البتہ ایک چیز کی معذرت بھی کر لوں، اور اسی معذرت کی وجہ سے میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں جو بعض اوقات کچھ مومنین کرتے ہیں. جی مولانا، یہی مجلس آپ نے فلاں جگہ پڑھی تھی تو بڑا مزہ آیا، یہاں پہ اتنا مزہ نہیں آیا کیونکہ وہاں آپ نے 1 گھنٹے میں پڑھی تھی، یہاں آپ نے 10 منٹ میں سمیٹ دی. یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جب تفصیل سے آپ سنیں گے، جن کو شوق ہے وہ خود دیکھیں گے اس میں زیادہ مزہ. اس کا جواب پہلے جملے میں آ رہا ہوں. یہ والی حدیث کیونکہ مشہور بہت، میں نے تو نہیں پڑھی لیکن اتنی مشہور ہے، اس لیے میں نے میلبرن میں اب تک نہیں پڑھی، اور آج بھی اس کو بحثیت سے دعا نہیں پڑھ رہا ہوں، اگرچہ اس کا ایک سپلیمنٹری بینیفٹ ملے گا آپ کو. اور مشہور کیوں ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی جو چند بہت ہی مشہور، اب یہ لفظ کسی عالم کے لیے مناسب ہے کہ نہیں، ماسٹر پیس قسم کی جو مجالس تھی، ان میں سے ایک مجلس کا ٹاپک تھا دعا. اور یہ اس زمانے کی مجلس ہے جب تک پاکستان میں ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، تو مجلس شام غریبہ کی، مگر ریڈیو ہی والی مجلس ہی، چنانچہ آڈیو کیسے ملیں گے، اس کا ویڈیو نہیں ملے گا، صرف ویڈیو والی مجلس ہے. رزق ہے، صبر ہے، یقین ہے، وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گئی بات، لیکن یہ بھی ایک ماسٹر پیس تقریر تھی. اور شام غریبہ کی مجالس، شام غریبہ کی مجلس میں سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں جگہ پہ مجبوری ہوتی ہے کہ 40 منٹس میں اسے کمپلیٹ کر کے پورا ٹاپک مصائب سمیت دے دینا، تو مختصر بھی تھی، اس لیے ایک زمانے میں اس کے کیسٹ بہت سنے جاتے تھے. اس میں یہ پوری حدیث مرحوم علامہ پڑھ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنے ٹاپک دعا کے تحت پڑھا، اور میں اسے پڑھ رہا ہوں کہ اصل میں اسلام کو تربیت کا پیغام پہنچانا، تبھی تو آدمی وہ باقی باتوں پہ توجہ دے گا. جو میں اب تک 9 تقریریں کر چکا ہوں، آج کے بعد 2 تقریریں اور باقی، ٹاپک پھر بھی مکمل نہیں ہوگا لیکن ایک منزل تک پہنچایا جائے گا. تو اب میں اس ٹاپک کے تحت پڑھ رہا ہوں، لیکن حدیث کامن. کیا حدیث؟ حدیث یہ کہ ایک مرتبہ کسی نے جا کر ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا کوئی پرابلم پیش کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مولا بہت اس پرابلم کی وجہ سے بہت سخت زمانہ میں نے گزارا، بہت سخت وقت میرے اوپر گزرا. تو امام نے تو اس کے لیے جو دعا بتائی تو بتائی، اس کے بعد یہ دیکھا کہ گیدرنگ اس دن زیادہ تھا، امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں سے جب 4 قسم کی کمپلینز یا شکایتیں سنتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. جب کوئی آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے جاب کا یا بزنس کا یا کوئی کاروبار کا یا رسک کا مسئلہ، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بیان کرنے والے کے ہوتے ہیں، رسک کا مسئلہ، میں رسک کی وجہ سے پریشان ہوں، تو امام کہتے ہیں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اپنے ماننے والے کی اس کمپلین. یا جب کبھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے ظالم حکمران سے بہت ڈر لگ رہا. دیکھیں یہ دوسری اور تیسری چیز کے درمیان فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ظالم حکمران، یہ صدام کا زمانہ کسی کو مل جائے، شاہ ایران کا زمانہ کسی کو مل جائے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی. اسی طرح جب آ کر کبھی کوئی یہ کہتا کہ دشمن بہت پریشان کر رہا ہے، ظالم حکمران الگ چیزیں جو گورنمنٹ کے لیول کی ہوتی، ایک ہوتی ہے عام معاشرے کی دشمنیاں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جس کو پیش آ جائے اس کو اندازہ ہوتا ہے دشمنوں کے پرابلمز بہت زیادہ ہیں، برداشت نہیں ہو پا رہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی. اور اسی طرح جب آ کر اپنی کوئی بھی مصیبت کوئی بیان کرتا، عربی میں مصیبت کے لیے اگرچہ لفظ مصیبت بھی عربی کا ایک لفظ آتا ہے ہم، کل ہم من و غم من سینجلی، یا لفظ ہم دعائے حدیث کسا میں بھی آتا ہم، کوئی مصیبت کوئی پرابلم کوئی پریشانی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اچھا اس کے اندر ذہن میں یہ رکھیے گا کہ امام نے کہا کہ سرپرائز حیرت، یہ نہیں کہا کہ میں ماننے والے کی پریشانی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں. اب یہ دونوں لفظوں میں ٹیکنیکل فرق ہے، پریشان وہ آدمی ہوتا جو آپ کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے کوئی اٹیچمنٹ ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اتنے بڑے پرابلم میں آ گئے، وہ بھی آپ کو دیکھ کے پریشان ہو گیا، پھر آپ کی ہیلپ کے لیے کچھ کرتا. اور حیران کا لفظ الگ ہے، حیران اسے نہیں کہتے، حیران اسے کہتے کہ آپ نے دیکھا کوئی آدمی کسی پرابلم میں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس پرابلم کا سلوشن اس کے برابر میں رکھا ہوا، اور وہ سلوشن کو استعمال نہیں کر رہا، آپ حیران ہو گئے کہ اس کو ہوا کیا، اس کی عقل کو کیا ہوا. مثلا ایک آدمی نے آ کر آپ سے کہا کہ بہت ہی ارجنٹ کام ہے، ہر صورت میں مجھے فلاں جگہ جانا، اور اس وقت کوئی ٹرانسپورٹ کوئی کنوینس اویلیبل نہیں ہے، کیسے پہنچ جاؤں گا ٹائم. آپ نے دیکھا واقعا اس کے پاس خود بھی گاڑی نہیں ہے، جہاں پر وہ کھڑا ہے نہ کوئی بس آتی ہے نہ ٹرین، اس کی پریشانی دیکھ کے آپ پریشان ہو. اور ایک یہ کہ اس کے پاس کار موجود ہے، بہترین کار موجود ہے، چابی اس کے پاس ہے، ٹنکی اس کی فل ہے، وہ سامنے موجود ہے ورکنگ کنڈیشن، اس کی اپنی گاڑی، اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں فلاں جگہ کیسے جاؤں گا، تو آپ حیران ہو جائیں گے اسے ہوا کیا. ایک طرف یہ پرابلم کی شکایت کر رہا ہے کہ کنوینس اور ٹرانسپورٹ نہیں، ٹرانسپورٹ اس کے سامنے موجود. کسی آدمی نے آ کر مثلا آپ سے کہا کہ بھائی کل رات ساری رات میری تڑپتے ہوئے گزری تھی، اتنی شدید طبیعت خراب ہوئی تھی اور سر درد ہو گیا تھا اور اتنا پورے بدن میں پین تھا، رات کو آرام نہیں آئے. واقعا اس کے پاس کوئی دوا نہیں، کوئی پین کلر نہیں، کوئی اور کوئی انتظام نہیں، واقعا آپ اس کی پریشانی دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ہاں بھائی میں، آپ نے کہا کہ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ ساری رات آپ کی کیسے گزری ہو. لیکن ایک دوسرے آدمی نے یہی کمپلین کی جس کے پاس دوا برابر میں رکھی ہوئی، وہ ہائے ہائے کر کے مرا جا رہا دوا اس کے برابر میں. اب حیران ہوں اس کو ہو کیا رہا ہے, فلاں مرض کی یا فلاں پین کی شکایت کر رہا ہوں, پین کلر اس کے برابر موجود. ایک آدمی یہاں سے کہا ہائے پیاس میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں. اب تو خیر حج کا انتظام بہت اچھا ہو گیا ہے, لیکن 80s میں حج خصوصاً وہ عرفات سے جب منا جاتے تھے اور 55 اور 56 ٹمپریچر ہو جاتا تھا کبھی کبھار, اور پانی ملنے نہیں رہا, وہ پانی پانی مرا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے اس کی شکایت. اور ایک وہ آدمی کہہ رہا ہے میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں, نہیں ہے پانی جس کے اپنے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کی بوٹل. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا پانی پانی مانگ رہا ہے اس کے ہاتھ میں پانی. اب امام نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہوتا ہوں, امام نے کہا میں حیران ہو جاتا ہوں اس مومن کو دیکھ کر جو کہتا ہے مجھے رزق کا پرابلم, جو کہتا ہے مجھے ظالم بادشاہ کا پرابلم, جو کہتا ہے کہ دشمن میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں, جو کہتا ہے میں کسی مصیبت میں گرا ہوا. اب مجمع کیوں کہ لفظ حیران اور لفظ پریشان کا فرق جانتا تو اتنی تفصیل کی ضرورت نہ پڑی مجمع کو, پہلے ہی جملہ سنتے ہی مجمع نے کہا مولا تو آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان چاروں پرابلم کا سلوشن تو اتنا اچھا اور اتنے جلد نکلنے والا مومن کے پاس موجود, آخر اسے یوز کیوں نہیں کرتا؟ پانی پانی شکایت کر رہا بوتل ہاتھ میں, درد درد پین پین شکایت کر رہا, پین کلر سامنے پڑی, گاڑی گاڑی نہیں ہے اور گاڑی اس کے سامنے ورکنگ کنڈیشن میں. امام کہہ رہے میں اس لیے حیران ہوتا ہوں. اب مجمع پریشان ہوگی, کہا مولا یہ چار پرابلم کا سلوشن کیا ہے ہمیں تو بتائیے, ہمیں خود بھی آج تک نہیں پتا. کہا سنو یہ چار پرابلم ایسے ہیں جن کا سلوشن قرآن کی چار آیتیں, اور یہ چار آیتیں اس لیے ہیں کہ یہ جو چار آیتیں اس سے فوراً ملی ہوئی آیتیں, بلکہ اسی آیت کا نیکسٹ پارٹ وہ خود بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا سلوشن. لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. کہا مولا مسئلہ رزق کا مسئلہ. کہا سنو میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی مومن اپنے رزق کی کمپلین کیسے کر سکتا جبکہ اس کے پاس سورہ کہف کی آیت موجود, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سورہ کہف کی آیت. اور دیکھیے ہمارے لیے آپ کے لیے امام کا اتنا کہہ دینا کافی, مگر نہیں, امام اپنی بات کو پروو کر رہا ہے قرآن ہی کی آیت سے. کہا دیکھو یہ آیت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کتنا بڑا سلوشن ہے رزق کا, کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے کہا فعصا ربی ان یوتینا خیرا, بالکل ملی ہوئی آیت, آیت ہی کا سیکنڈ پارٹ فعصا ربی ان یوتینا خیرا. قرآن کہہ رہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یقین ہے کہ ان کا پروردگار بہت جلد ان کو دولت اور رزق عطا کرے گا. فعصا ربی ان یوتینا خیرا, اس آیت کے فوراً بعد پروردگار نے کہا, اور میں نے اپنی اکثر مجلسوں میں کہا کہ اس کے لیے اتنی سی عربی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اور آسان ہوگا, کہ عربی میں کسی چیز کا نتیجہ نکالنے کے لیے یا سیکوینس بتانے کے لیے دو لفظ آتے ہیں, فا اور ثم. ذرا سی تقریر ہائی ہو رہی ہے لیکن بہت ایک آدھ منٹ کی بات. ثم کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کے بعد دوسری چیز آئے تھوڑے گیپ کے ساتھ. ایک مومن آیا آدھے منٹ کے بعد دوسرا مومن آیا, ہم کہیں گے ایک مومن آیا ثم مومن پھر دوسرا آیا. اور اگر بغیر گیپ کے پہلا مومن قدم رکھ رہا ہے ابھی اس کا دوسرا قدم انٹر ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے والے مومن نے قدم رکھنا شروع کیا تو لفظ فا آتا. ان چاروں آیتوں میں خدا نے لفظ فا استعمال کیا. کون سی آیتیں؟ کہ جس نے رزق کی شکایت میں یہ کہہ دیا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ قرآن, فعصا ربی ان یوتینا خیرا, فوراً اس کے رب نے اسے مال اور دولت اور رزق عطا کیا. امام فرماتے ہیں اور جس نے مجھ سے یہ کہا کہ مولا ظالم بادشاہ بہت پریشان کر رہا, تلوار کا ڈر ہے, بہت سارے طریقے ہیں, تفصیل میں نہیں جا رہا, گھڑی کی سوئیاں نکلی جا رہی ہیں, تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سورہ مومن کی آیت کیوں نہیں پڑھتا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, یہ آیت ترجمہ یہ کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ خود بندوں کی حالت کو جانتا. جیسے ہی آیت مکمل ہوئی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد عباد کی دال آئی اور قرآن نے کہا فوقع اللہ سیئات ما مکروا ویفا, فوراً فوقع اللہ نے بچا لیا اسے سیئات ما مکروا, ظالموں کی سیئات اور برائی اور ظلم. اتنے جلدی ادھر زبان سے نکلا افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقع اللہ سیئات ما مکروا, لفظ فا کا ایک اپنا ایک مزہ. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ خدا اعلان کر رہا ہے قرآن میں کہ ہم نے اسے ظالموں سے بچا لیا. اور جو تیسری بات کہ اگر کوئی آدمی دشمنوں کا دباؤ, اب دشمن جاب کے بھی ہوتے ہیں, بزنس کے بھی ہوتے ہیں, کسی کی اچھی زندگی کے بھی ہوتے ہیں, کسی کی اولاد کیوں ترقی کر رہی ہے, کہیں شوہر بیوی اچھی زندگی کیوں گزار, ہزاروں دشمن. کہا وہ سورہ آل عمران کی آیت کیوں نہیں پڑھتا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ آیت کیونکہ اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء. قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا, یہ واپس اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے. بنعمۃ من اللہ, اللہ سے نعمت لے کر, ولم یمسسہم سوء, اور کسی خرابی نے ان کو مس بھی نہیں کیا, کوئی خرابی خالی ان کو ٹچ بھی نہیں کر پائی ہے. قرآن کہہ رہا کہ جس نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل سورہ آل عمران فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء, نہ خرابی ان کو ٹچ کر پائی اور ساتھ ساتھ اللہ نے نعمت بھی دی اور اللہ نے فضل بھی کیا. اور خلاصہ یہ کہ جب کوئی مومن آ کے کہتا ہے مولا میں بڑی پریشانی میں ہوں, تو آخر وہ سورہ یونس کی آیت کیوں نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس لیے کہ جہاں یہ آیت مکمل ہوئی ظالمین کا نون آیا, قرآن نے کہا فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المومنین, کہ جس نے اپنی زبان پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جاری کیا, فاستجبنا له, ہم نے اس کو جواب دیا, جس نے ہم کو کال کیا اس آیت سے ہم نے اس کو جواب دیا, وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ, اور ہم نے اسے غم اور پریشانی سے نجات دی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور خالی حضرت یونس کو نہیں, اس طرح ہم ہر مومن کو نجات دیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں درود بھیجے محمد والے محمد, امام فرماتے ہیں کہ ارے رزق کا مسئلہ ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھتے, ظالم حکمران تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے تو کیوں نہیں کہتے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر باللباس, اور اگر مصیبت میں اگر دشمنوں کا خوف ہے اور گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی تلاوت کیوں نہیں کرتے, اور اگر کسی قسم کی کوئی غم اور پریشانی کی بات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے. میں حیران ہوں کہ چاروں کا حل تمہارے پاس ہے, استعمال کیوں نہیں کرتے. اب امام حیران ہے, آگے بڑھی, خاص طور یہ جو چار آیتوں والی حدیث آپ نے حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے کیسٹ دعا کی تقریر والے کیسٹ میں سنی, اب آئیے اس سے ریلیٹڈ دو باتیں اور سنی. یہ والی چار آیت بہت پہلے, اگرچہ چھٹے کے بعد آٹھواں امام بھی بتا گیا, مگر زمانے کے امام نے تو اپنی غیبت میں شیعوں کو خاص یہ تحفہ دیا. مفاتیح الجنان کتاب اٹھائیے, کتاب کھولی, شروع میں پہلے تو کچھ قرآن کے سورے ہیں نہیں, یہاں سے کتاب شروع ہو. مفاتیح الجنان کتاب کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں. یہ جو ہم لوگ نمازوں کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک و دیگر دعائیں, پہلا چیپٹر ہے نمازوں کے بعد کی دعا. اور اس چیپٹر کے چھ سیکشن بنائے. سیکشن ون وہ دعائیں جو پانچ کی پانچ نمازوں میں سے ہر ایک کے بعد پڑھ سکتے ہیں. پہلا سیکشن تعقیبات مشترکہ, اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ اور سکس سیکشن, ہر نماز کے بعد کی خاص دعا. زہر سے سلسلہ شروع کیا ہے, سیکشن ٹو زہر کی دعا, سیکشن تھری عصر کی, سیکشن فور مغرب کی, سیکشن فائیو عشاء کی, لاسٹ سیکشن ہے نماز صبح کے بعد کی دعا. چار پانچ دعائیں بتائیں کہ یہ معصومین نے تعلیم کی ہیں ہر نماز صبح کے بعد کی, اور اس میں جو آخری دعا بتائی وہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں مفاتیح الجنا کیونکہ بہت موٹی کتاب, اس کا میں حوالہ دے دوں تو کبھی آپ کے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے, کبھی کبھار. اب یہ میں اپنی بات تو نہیں کہہ رہا, لیکن ایک ٹرک بھی ہم لوگوں کے پاس کہ کوئی آدمی کسی بات کا حوالہ مانگے وہ بات کسی کتاب میں ہے نہیں, ہم نے جوش تقریر میں اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دی, اور پیچھے پڑ گیا کوئی مومن مولانا بتائیے کس کتاب میں, تو چند کتابوں کے نام لے لیے جاتے ہیں کہ پتہ ہے کہ کتابیں اتنی ضخیم ہیں کہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جا کے ڈھونڈے گا. سننے والا بھی مطمئن چلا جاتا ہے کہ جی ریفرنس تو دے دیا گیا, یہ اس کو کیا پتا کہ ریفرنس ہے بھی کہ نہیں ہے. تو ایسی کتابیں, اس میں حدیثوں کے اعتبار سے بہار الانوار کا نام بہت چلتا, 110 جلدیں. بھائی وہ مولانا آپ نے فلاں حدیث کہاں سے پڑھی؟ بہار سے پڑھی. 110 جلدیں ہیں اور ہزاروں حدیثیں ہیں, وہ سامنے والا مطمئن بھی ہو گیا. اسی طریقے سے دعائیں, یہ دعا آپ نے کہاں سے بتائی؟ بے مفاتی سے بتائی. اب 2500 صفحے کی مفاتی ہے, ایکچوئل مختصر کر کے چھاپا جاتا ہے, اسے تو چھوٹی نظر آتی, چلے 1000 صفحے کی صحیح. ہمیں پتا ہے کہ نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے نہ اس کو اتنا شوق, مگر کیونکہ یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں یہ تو پوری اتھینٹک حدیث تھی, اس لیے میں نے سارا ریفرنس دے دیا کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی. فرسٹ چیپٹر کہیں آگے تفصیل میں نہیں جانا, نماز صبح کے بعد کی دعائیں, اس کے اندر بھی چار پانچ دعائیں ہیں, تو آخری دعا وہ کیا؟ اس کے لیے شیخ عباس قمی نے اپنے استاد مرزا حسین نوری سے یہ روایت نقل کی. مرزا حسین نوری کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی, بڑی عظیم شخصیت, اور مرزا حسین نوری نے اپنے استاد اس زمانے کے مرجع ملا فتح علی سلطان آبادی سے روایت نقل کی. مرجع بہت پرانی بات نہیں ہے, 100 سال پہلے کی بات. اور ملا فتح علی سلطان آبادی اپنے استاد ملا سید محمد سلطان آبادی کا واقعہ سنا رہے. شیخ عباس قمی ابھی سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کا انتقال ہوا, تو ایسے بزرگ ہیں جو ان سے مل کے آئے, اور وہ اپنے استاد سے اور وہ اپنے استاد سے استاد تیسرے یعنی تیسری جنریشن, دونوں اپنے زمانے کے مرجع. سلطان آباد ایران کا ایک بہت ہی پرانا شہر تھا جس کا نام بدل گیا, اب اس کا نام ہو گیا عراق, وہاں کے رہنے والے عراقی کہلاتے ہیں. تو ایک آغا عراقی مرجع آخری دور کے بھی گزرے. اب وہ واقعہ کیا نقل کرتے ہیں, تو جس سے واقعہ نقل کیا جا رہا ملا فتح علی, یہ وہی عالم ہے جن کا نماز وحشت والا واقعہ ہر کتاب میں لکھا گیا, ادھر جاتا نہیں ہے ورنہ آج کی تقریر میں چوتھا موضوع نکل آئے گا. ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے ہیں کہ میں, یہ بعد میں مرجع بنے, واقعہ اس زمانے کا ہے جب مرجع تو نہیں بنے تھے, مجتہد بن چکے تھے, اور میرے استاد ملا سید محمد سلطان آبادی اس وقت مرجع. کہہ رہے ہیں کہ عراق سے ایک عالم آئے تھے یہاں, بہت بڑے عالم, ملا صادق عراقی. عراق الگ علاقے کا نام ہے, عراق الگ علاقے کا نام ہے جس کو پہلے سلطان آباد کہتے تھے, اور آنے کے بعد بہت بڑے عالم مجتہد کے لیول کے. وہ عالم خود بیان کرتے ہیں ملا صادق عراقی, کیا بالکل نیا علاقہ, نیا شہر, نئی جگہ, کوئی جان پہچان بھی نہیں, اتنی بری میری حالت ہو گئی, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, عزت آبرو والا بھی ہے, بھیک مانگ نہیں سکتا, سڑکوں میں بیٹھ نہیں سکتا, قسم قسم کے پرابلم. اندازہ کریں اس بات کا کہ ایک وہ دن آ گیا کہ آج جمعرات ہے, یعنی تھرسڈے, کل جمعہ. اتنا ان کو پتا ہے کہ شب جمعہ کی دعائیں بھی بڑی اہمیت اختیار کر گئیں, اور شب جمعہ زمانے کا امام اپنے ماننے والوں سے خاص انداز سے فضل اور رحمتیں اور نعمتیں نازل کرتا. تو آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا یہ آخری میری شب جمعہ. ہر شب جمعہ یہ سلسلہ جاری تھا دعاؤں کا, اگر کل صبح تک پرابلم سالو نہ ہوا تو میرے پاس صرف ایک ہی سولوشن ہے, وہ یہ ہے کہ سوسائڈ, خود اور اپنے بیوی بچوں کو خودکشی کر دو. کتنی خراب منزل آ جائے کہ ایک عام مومن نہیں, ایک متقی مومن نہیں, ایک عام عالم نہیں, ایک مجتہد لیول کا متقی عالم خودکشی کرنے کے اوپر سوچے اور اتنا سیریس ہو جائے. واقعا کبھی اتنی منزل آتی ہے؟ عزت آبرو, آدمی کے گھر میں فاقہ, بچی الگ تڑپ رہے, دواؤں کا مسئلہ اور بہت سارے مسئلے. بس یہ آخری رات, چنانچہ آج رات کی دعائیں بھی بہت گلگلا کے مانگ. خود یہ کہتے ہیں جن عالم کا یہ واقعہ, اور سارا سلسلہ میں نے ایسا ملایا کہ 100 سال کا ہے, سارے اس کے وٹنس ہمارے سامنے کے علماء, ہر ایک کی اپنی شہرت. کہتے ہیں یہاں تک کہ پھر میں ساری رات گل گلا کے اس طرح دعا مانگ رہا کہ وہ مولا کل تو آخری دن ہے آپ کا, کل تو آپ سے ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے گی, یہ ایک مسئلہ اگر حل نہ ہو. یہاں تک کہ آخر شب آ گئی, جو ویسے ہی دعا قبول ہونے کے لیے بہترین وقت ہوتا, چنانچہ کیونکہ آخر شب میں نے کہا, کچھ لوگوں کے چہروں نے بتایا کہ مولانا آخر شب آئی ہو کہ نہ آئی ہو, آخر مجلس ضرور آ گئی, لیکن ابھی تھوڑا ٹھہر جائے, اس کا نتیجہ تو پیش کرنا. آخر شب آ گئی, رات کا آخری حصہ, اور ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی ہلکی سی آنکھ, باقاعدہ بستر والی نیند نہیں جو اکثر آپ کو دعائے کمیل کے بیچ میں یا سورہ یاسین کے بیچ میں یا لمبی کوئی دعا ہو جائے یا لمبی مجلس ہو جائے, ہلکی سی ایک نیند آ گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی پرفضا مقام پہ کھڑا ہوں, سب پورا واقعہ بھی مفاتی میں موجود, دعا تو ہے اپنی جگہ, جو مفاتی کا اصل ٹاپک کتاب دعا کی, یہ واقعہ بھی. البتہ علماء کے خالی نام ہے, تھوڑا انٹروڈکشن میں نے اس لیے کرایا کہ اس زمانے میں ان علماء کا نام ہر ایک جانتا تھا, آج کل ذرا لوگ کم جانتے ہیں, جیسے آج سے 100 سال بعد شاید آغا خوئی اور آغا حکیم کا نام اتنا مشہور نہ ہو. تو واقعہ آپ کو وہاں بھی مل جائے گا, جلدی جلدی میں مکمل کروں. ایک بہت ہی بہترین باغ میں میں کھڑا ہوں, ایک خیمہ لگا ہے, خیمے کے باہر بڑا مجمع. میں نے کسی سے پوچھ لیا کہ خیمہ کس کا ہے؟ کا سلطان دین و دنیا امام عصر و زماں اجل اللہ تعالی ظہرہ الشریف کا خیمہ. یہ سلطان دین و دنیا کا خیمہ ہے, یہ ہمارے زمانے کے امام کا خیمہ, اور لوگ زیارت کے لیے کھڑے ہیں, باری باری جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں. قطار بہت لمبی تھی, وہ جو لائن تھی اسی کو دیکھ کے میری جان نکل گئی, لیکن اب مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ قطار میں کھڑا ہو گیا. اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑا رہا تو عمر نو شاید گزر جائے, تب میری باری آ جائے, میں کیا کروں کہ اتنے میں اچانک جو آدمی مجھ سے سب سے پہلے گیا ہوا تھا وہ نکلا, دوسرے کی باری آئی تھی اس کو روک دیا گیا, اور کسی غلام نے آ کر کہا کہ یہاں اس مجمع میں صادق عراقی کون ہے؟ یہی ہے جو سب سے پیچھے کھڑے تھے, کہا میں ہوں, تو کہا آگے آ جاؤ, اور یہ کہہ کے مجھے اپنے ساتھ لے چلا, میں خیمے میں گیا. اچھا دیکھیے, واقعات ہوتے ہیں, ہر چیز کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, سیدھی سادھی باتیں. لیکن چونکہ یورپ اور امریکہ میں وائے کا مرض بہت ہو گیا, تو یہ واقعہ آپ لوگ جتنے یعنی شرافت کے ساتھ سن رہے ہیں وہاں بھی جب یہ واقعہ پڑا تو فوراً اعتراض ہوا. کہا مولانا آپ آئے تو وہیں پاکستان سے ہیں نا, انڈیا اور پاکستان کا کرپشن کا ماحول آپ کے ذہن میں جب ایک لائن لگی ہے, کیوں لگی ہے تو کیوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ کون امام, یہ یہاں کیا کرپشن چل رہا ہے کہ کیوں دونوں سے بلوا لیا گیا, کیا وہاں بھی رشوت چلتی ہے, کیا وہاں بھی تعلقات چلتے ہیں, کیوں کا مطلب تو کیوں ہے نا. بہت زیادہ آدھی ہوں گے امریکہ میں یا یورپ میں یا میلبرن میں کیوں کے, تو اب ان کو اس بات پہ حیرت, یہ سوال آئے باقاعدہ سیریس جو اگلی مجلس میں میں نے جواب دیا. آپ میں سے جنہوں نے کیسٹ سنے ان کو پورا واقعہ بھی یاد ہوگا. تو ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ یہ کیو ویو کی اہمیت تو اپنی جگہ, لیکن بہرحال اسلام کے اندر مساوات نہیں ہے, عدل ایک چیز ہوتی ہے, مساوات ایک چیز ہوتی ہے عدل. اسلام میں جسٹس ہے, اکویلٹی نہیں. مساوات کا مطلب یہ کہ سب برابر, چنانچہ جو پہلے آ گیا اس کا حق پہلے, جو بعد میں آیا اس کا حق بعد میں, جو میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سمجھا چکا ہوں. مساوات کا مطلب یہ کہ چونٹی سے کہا جائے کہ تم کو اتنا ہی کھانا ہے جتنا ہم ہاتھی کو کھلا رہے ہیں, مساوات سب برابر ہوتے ہیں. یا ہاتھی سے کہا جائے کہ تمہیں اتنا ہی کھانا دیا جائے گا جتنا چونٹی کو دیا جاتا ہے, سب برابر ہے ہماری نگاہ. مساوات کا مطلب یہ کہ شریعت نے جو چار بیویوں کی اجازت دی, اور میں پہلے بھی ایک جملہ پڑھا تھا اپنے عالم دین کا کہ شاید اس لیے دی ہے کہ جنازہ تو اٹھانے والا کوئی ہو, کم از کم چار کندھے تو چاہیے ہوتے ہیں, نہ بھی ہو تو جو چار شادیاں کرے تو خود ہی جنازہ بن جائے گا. لیکن خلاصہ یہ کہ اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے, کہا ایک شرط کے ساتھ, یہ بیسک کنڈیشن, عدل کرنا پڑے گا. مساوات کا لفظ نہیں آیا, اسی لیے جیسے میں نے بھی مثال کہ ایک بیوی ماشاءاللہ چار روٹیاں کھاتی ہے اور ایک بیوی فقط آدھی روٹی کھاتی. میں وزن کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ چار روٹیاں کھا کے بھی کچھ لوگوں کی ٹینڈنسی ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹی ہی نظر آتے, اور کوئی روٹی کے قریب سے گزر جاتا ہے پھر بھی روز بروز اس کا وزن دو چار کلو بڑھتا, وہ نہیں. اب مساوات کا مطلب یہ کہ بیوی چل رہی ہے, اس کا پیر پھسلا, یا ہم جا رہے تھے اس کے ساتھ ہاتھ لگا وہ گری, اس کی ٹانگ چھوٹ گئی, ہم گھر آئے کیونکہ مساوات, باقی تین بیویوں سے کہا تمہیں بھی لائن میں کھڑا ہونا, اور ہر ایک کی ٹانگ مجھے اس لیے توڑنا ہے کہ پہلی بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں تو مساوات کا قائل ہوں, یہ سب کے ساتھ برابری. یہ اسلام میں یہ نہیں چلتا, عدل چلتا. عدل عدل یہاں پر بھی, عدل کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی خالی زیارت کے لیے آ رہا ہے, ایک آدمی اپنے بچوں کو خودکشی سے بچانے کے لیے آ رہا. جو خودکشی سے بچانے کے لیے آ رہا اس کو اتنی دیر کے بعد بلایا جائے کہ خودکشی ہو جائے, وہی جو یہاں کی دنیا میں بھی ایمرجنسی کے مسئلے الگ ہوتے ہوں گے عام دنیا سے. مجھے اس لیے اس کا نہیں پتا کہ اب تک میلبرن شہر میں ایمرجنسی پیش نہیں آئی, اور اللہ مستقبل کو جانتا ہے, لیکن جب قیام اتنا مختصر رہ گیا کہ پیش آنے کے امکان بھی نہیں, لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ کیو کے اندر بھی ایمرجنسی والے کیسز کو ترجیح دی جاتی. خلاصہ یہ کہ بلایا امام, اور بلانے کے بعد کہا کہ اے صادق عراقی, بہت تڑپ تڑپ کے ہم کو بلا رہے تھے. تو کہا مولا آپ تو میرے زمانے کے امام, تو میں آپ کو کیا بتاؤں, اگر آپ نے میری آواز سنی تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میں کیوں بلا رہا ہوں. تو کہا کہ جاؤ تھوڑے فاصلے پر ایک خیمہ اور, وہاں پہ میرا ایک بیٹا بیٹھا ہے یعنی ایک سید, وہ تمہارا مسئلہ حل کرے. اب یہ کہتے کہ میں اس خیمے میں داخل ہوں, اس خیمے میں جس کو میں نے بیٹھے دیکھا تو ایک طرح سے میری جان سے نکل گئی, اس لیے کہ اس زمانے کے مرجع ملا سید محمد سلطان آبادی وہ بیٹھے تھے, جان کیوں نکلی. بہرحال یہ خود ایک عالم ہے, بڑے عالم مستحد لیول, کہہ رہے ہیں آج کل میرے ان کے تعلقات کچھ کشیدہ چل رہے ہیں, وہ مرجع سے میں نے کچھ ایسی باتیں دیکھی مجھے پسند نہیں آئی, میرا دل ان سے ہٹ گیا تھا. بہت سارے لوگ خالی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کے بہت جلدی نتیجہ نکال لیتے ہیں, چنانچہ مراجع کے خلاف زبان کھولنے والوں کی میجورٹی وہی ہے جس نے اپنی آنکھ سے کوئی غلطی نہیں دیکھی, بس بدگمانی. ان کے خیمے میں مجھے بھجوایا گیا, اب یہ سب خواب چل رہا. کہہ رہے لیکن خیر میں نے کچھ بات کہی نہیں, انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ میرے دادا نے بھجوایا تو میں تمہیں ایک دعا تعلیم کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کرو, اور میری آنکھ کھل گئی. اچھا اب آنکھ کھلنے کے بعد اتنا تو میری سمجھ میں آ گئے کہ زمانے کے امام نے مجھے ڈائیورٹ کیا تھا اس زمانے کے مرجع کی طرف, وہیں جا کے میرے مسئلے کا حل ملے گا. اچھا دعا مجھے بتائی, مجھے یاد تو تھی لیکن ابھی تک خواب تھا نا, میں نے چاہا کہ پورا کنفرم ہو جائے فجر کی نماز پڑھتے ہی میں ملا سید محمد سلطان آبادی جو مرجع ہیں اس زمانے کے, یعنی جیسے آج کسی سے کہا جائے کہ آغا سیستانی سے ملاقات کرو, وہاں گئے اور ان کے کمرے میں داخل ہوا. وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے, اور اس طرح سے مسکرائے جیسے وہ آدمی مسکراتا ہے جو راز کی باتیں جانتا ہوں, جسے کچھ پتا ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا. میں نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ بھائی میں آج کل بڑے پرابلم میں ہوں, سب مجھے پتا, اور اس کا سولوشن میں تمہیں دیتا ہوں. وہ جو آٹھویں امام نے اپنے صحابی کو ایک دعا تعلیم کی تھی, یہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھو, یہ کہہ کے دعا جو بتائی تو بالکل لفظ بلفظ یہ وہی دعا ہے جو رات کو خواب میں انہوں نے اس وقت مجھے بتائی تھی جب زمانے کے امام نے مجھے بھیجوایا اور وہ دعا میں نے پڑھی. یا تو حالت تھی کہ آج جمعے کی صبح وقت کہ میں اپنے بچوں اور بیوی سمیت خودکشی کر رہا تھا, یا اگلا جمعہ جو آیا تو سلطان آباد شہر دنیاوی اعتبار سے بھی مجھ سے زیادہ خوشحال اور غموں اور پریشانیوں سے بے فکر کوئی نہیں تھا. ودا نہ بھی میں نے اس دعا کا نتیجہ دیکھا. اور یہ وہ دعا ہے جس کے تین حصے, سیکنڈ اور تھرڈ پورشن آلریڈی پہلے ہی معصومین ہم کو بتائے ہوئے. دوسرا حصہ وہ ہے جو رسول خدا نے اپنے صحابی کو تعلیم کیا تھا دو لائن, اور تیسرا حصہ وہ ہے جو آخر امام نے اپنے صحابی کو تعلیم کیا تھا جس میں قرآن کی یہ آٹھ آیتیں یہی آیتیں. تو بہرحال آج کا ٹاپک دعا نہیں ہے, آج کا ٹاپک یہ باقی ہے. دعا اس طرح کہ نماز فجر کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر وہاں رکھو جا دل ہوتا, اور ساتھ 70 مرتبہ کو یا فتح اللہ کا نام, اے فتح و نصرت کے دروازے کھولنے والا, اے مشکلات کو دور کرنے والا, اپنے سینے پر دل کی جگہ پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر 70 مسلے پر بیٹھے بیٹھے اس کے بعد دو لائنوں والی وہ دعا پڑھو جو رسول خدا نے اپنے بیٹے کو پڑھائی, اور اس کے بعد آٹھویں امام والی وہ دعا پڑھو جس میں قرآن کی آٹھ آیتیں آئی. کون سی آٹھ آیتیں؟ وہی چار آیتیں اور ان کے بعد والی چار آیتیں, چار اصل آیتیں جو سلوشن, اور چار جو قرآن نے اس کا ریزلٹ بتایا. یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم من سوء, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ فعسى ربی ان یؤتینا خیرا. اور جو آج کا اصل ٹاپک ہے, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقع اللہ سیئات ما مکروا. اب دیکھیے وہ چھٹے امام کی حدیث جس کے پاس چار آیتیں, میں حیران ہوں وہ پریشان کیوں بیٹھا, اور یہ امام زمانہ کا تحفہ کہ خودکشی کے لیے کیوں سوچ رہے؟ ابھی ہے تمہارے پاس وہ راستہ جس سے خودکشی سے بھی بچ سکتے ہو, پر مصیبتوں اور پریشانی والے خودکشیاں. مگر ان سب کا میرے اصل ٹاپک سے کیا تعلق؟ خصوصاً وہ لوگ یہ سوال کریں جنہوں نے یہ حدیثیں پہلے کبھی سنی ہوئی کہ دعا تو آج کا ٹاپک نہیں. اگر ہمیں پتا ہوتا دعا ٹاپک ہے تو آج ہم نہیں آتے کہ دعائیں تو ہماری سنی ہوئی. آپ سن, اب دیکھیے ابھی تک جو ساری آیتیں ہم کو بتائی گئی ہماری وجہ سے نا, ہمارا شوق پیدا کیا جا رہا, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یہ آیتیں پڑھنے پر. کہ ٹھیک ہے تم ویسے نہیں پڑھو گے قرآن کی آیت سمجھ کر, تو تم ویسے نہیں پڑھو گے اللہ کا حکم سمجھ کر, تم ویسے نہیں پڑھو گے تربیتی اولاد کا پیغام سمجھ کر. تمہیں نے سنو نہ پھنسو, سننے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اب تو پڑھو گے, اگر دشمنوں کا خوف ہے, اگر رزق کا مسئلہ ہے, اگر خودکشی والی نوبت آ رہی ہے, اگر کوئی بھی پریشانی, اپنے اس مقصد کے لیے پڑھو گے اور اللہ سائیڈ میں اثر پیغام تمہارے کان تک پہنچا دے گا. وہ کون سا پیغام؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آج کے لیے آخری جملے میں نے پلورل کا لفظ استعمال کیا, آخری جملہ نہیں کہا, کیا ہے وہ مختصر سی بات. اب یہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ایک ایسی آیت کہ اس آیت کی تلاوت کر کے چھٹا امام ایک سوال کر رہا. یہ سوال اگر کوئی اور آدمی کرتا تو ہم کہتے دیکھو یہ قرآن کے خلاف جا رہا, دیکھو یہ اللہ پر اعتراض کر رہا, امام سوال ایسے ہی کر رہے. لیکن پھر اس کا جواب سنیے, کیا حسین اور کیا بہترین جواب, یعنی ہماری ذمہ داری بتانے کی. امام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو, سمجھتے بھی ہو کبھی؟ تمہارا کیا مطلب؟ یہ ہم سے نہیں کہا جا رہا کہ ہماری زبان عربی نہیں, ان سے کہا جا رہا ہے جو عربی النسل ہے, مادری زبان عربی. عربی سیکھنا الگ چیز ہے, قرآن سمجھنا الگ چیز. تمہارا کیا مطلب؟ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی کہ جب حضرت حزقیل نے کہا تھا افوض امری ان اللہ بصیر بالعباد؟ کا مولا پڑھتے ہیں, قرآن کے علاوہ بھی پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ مشہور آیتوں میں سے. یعنی یہ آیت کے علاوہ ایک ذکر خدا بھی ہے, یہ آیت کے علاوہ دعا بھی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ ہی میری حالت بہتر جانتا. تو کہا کہ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ کا مولا بہت آسان, فوراً ہی قرآن نے کہا فوقع اللہ سیئات ما مکروا, کہ ادھر دعا مانگی ادھر اللہ نے انہیں ظالموں سے بچا لی. تو امام نے کہا یہ آیت پڑھ کے اور اس کا نتیجہ پڑھنے کے بعد تمہارے ذہن میں کیا آیا؟ تو مولا یہی آیا کہ بھائی جس نے آیت پڑھی اللہ نے اس کو بچا لیا. کہا تم بھول گئے حضرت حسفیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اب حضرت حسفیل بہت مشہور مومن, کیونکہ ان کا ٹائٹل ہے مومن آل فرعون, حضرت ابو طالب کا ٹائٹل ہے مومن آل قریش. یہ دونوں حضرت ابو طالب کو اتنا حضرت حسفیل سے ملایا گیا کہ کم از کم شیعہ حضرات تو ان کا نام جانتے ہیں جو حضرت ابو طالب سے عقیدت رکھتے ہیں, اور اتنے اہم مومن ہیں حضرت اسفیل کے, ان کی وجہ سے قرآن کے سورے کا نام ہے سورہ مومن. تو اب امام کہتے ہیں، اب دیکھیں آیت سے ہٹ کے بات کر رہے، ویسے ہسٹری کی بات، کیا تمہیں پتا ہے حضرت اسکیل کے اوپر کیا گزرے؟ لوگوں نے کہا پتا مولا، آخر حق کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے فرعون نے پکڑ کے ان کو شہید کر دیا، اور ان کی بیوی کو شہید کیا، ان کے سارے بیٹوں کو شہید کیا، اور ایسا شہید کیا کہ ان کے بچوں کو آگ میں ڈال کے زندہ جلایا۔ امام نے کہا اب دوبارہ آیت ذہن میں لاؤ، اور جو تمہاری معلومات ہے اس سے اس کو ٹیلی کرو۔ تم ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ جس نے یہ آیت پڑھی ہوگی تو وہ ظالم سے بچ گیا ہوگا، اور ابھی کیا بتا رہے ہیں کہ خود بھی مارے گئے، بیوی بھی ماری گئی، بچے بھی مارے گئے، سارے بچے مارے گئے اور آگ میں ڈال کے مارے گئے۔ اب وہ چونکا کہ ہاں مولا، ابھی تک اس نے دونوں باتیں ملائی نہیں تھی، سنا وہ بھی تھا سنا یہ بھی، کہا ہاں مولا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو میں کنفیوز ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھنے والے کو فوقع اللہ، ہم نے اس کو بچایا، وقع کہتے بچانا، پروٹیکٹ کرنا، اسی سے تقویٰ نکلا، وہ اعمال کے جو انسان کو جہنم اور عذاب خدا سے بچاتے ہیں، خیر اللہ نے اس کو بچایا، سیئات ما مکرو، ظالموں کی خرابی سے بچا لی۔ تو امام نے کہا کیا اس کا نام بچانا؟ دیکھیے اسٹائل ایسا نہیں ہے، الفاظ ایسے کہ ہم تو کہیں گے بھائی یہ تو مولا قرآن سے اعتراض کر رہے ہیں۔ امام فرماتے کیا اس کا نام بچانا کہ جو یہ دعا مانگ رہا ہے وہ بھی مارا جائے، بیوی بھی ماری جائے، بچے بھی مارے جائیں، اور اس طرح مارے جائیں کہ آگ میں ڈال کے مارے جائیں۔ موت موت میں فرق ہے، آگ میں ڈال کے مرنا کتنا سخت تکلیف والا مرحلہ۔ اب وہ چکرایا کہا مولا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ایک ایسا اعتراض ہے جو دل میں صاحب ہی نہیں، امام نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تربیت اولاد کی اہمیت کو بتانا تھا۔ امام نے کہا سنو، اور یہ بتانا تھا کہ قرآن کے نرے ترجمے سے کام نہیں چلتا، ہر چیز کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے۔ ترجمہ کریں گے تو آپ تو یہی کہیں گے کہ ساری ہسٹری جھوٹی جو کہتی ہے حضرت اسکیل مارے گا، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو بچا لیا۔ خالی ورڈنگ کا ٹرانسلیشن ڈکشنری میں دیکھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں، ایک آسانی ہوتی مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ سنو، امام نے کہا سنو، قرآن کی آیت میں تو شک ہی نہیں ہے، تاریخ بھی صحیح، حضرت اسکیل خود شہید ہوئے، بیوی شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے، سارا گھر شہید ہوا، راوی نے پلٹ کے اعتراض کر دیا جو مولا کر رہے تھے، تو مولا پھر اس آیت کا فائدہ کیا ہو، اور خدا کے اس اعلان کا کیا مقصد ہے کہ ہم نے بچا لیا؟ بس سنو، قرآن نے خالی دعا کوٹ کی ہے نا، حفظ امری اللہ ان اللہ بصیر بلباس، کیا یہ بھی اس آیت میں لکھا کہ حضرت اسکیل یہ دعا مانگ کیوں رہے تھے؟ دیکھیے جو قرآن نے کہا نا بس ہم نے اس کو بچا لیا اس خرابی سے، تو پہلے تو دیکھنا ہے نا کہ حضرت اسکیل یہ دعا مانگی کیوں تھی، وہ بتانا چلے تو کیسے پتا چلے گا کہ جواب کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک آدمی نے کہا استخارہ دیکھی، ہم نے استخارہ دیکھا کہ اچھا آیا، تو آپ نے کہا بس بسم اللہ کیجیے شادی کر دی۔ ارے اس نے شادی کے لیے کہاں دیکھا استخارہ، ہو سکتا ہے اس نے تو طلاق کے لیے دیکھا استخارہ مثلا۔ بھائی اچھا آیا سے کیا پتا چلا کہ شادی کے لیے دیکھا ہے کہ طلاق کے لیے دیکھا ہے کہ ہجرت کے لیے دیکھا ہے کہ کاروبار کے لیے دیکھا کہ جاب کے لیے دیکھا؟ عام طور پہ ہمارے یہاں استخارے شادی کے لیے دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن استخارے کا جواب آپ نے سنا اچھا آیا، تو نہیں کہہ سکتے نا کہ شادی اچھی آئی، پتا چلے کہ دیکھا کس نیت سے گیا، نیت معلوم ہونی چاہیے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو بچا لیا، تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ حضرت اسکیل نے خدا سے مانگی کیا چیز تھی، کس چیز کو بچانے کے لیے کہا تھا؟ کیا حضرت اسکیل نے یہ کہا تھا کہ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بلباد، خدا بندہ دعا میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے؟ اگر جان بچنے کے لیے دعا پڑی تھی پھر خدا، یا تو خدا کا اعلان غلط ہے کہ ہم نے بچایا، یا تاریخ ہسٹری غلط۔ کیا حضرت اسکیل نے دعا اس لیے مانگی تھی کہ خدا بندہ میرے چار جوان بیٹے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے میرا خون بڑھتا ہے، یہ میرے قوت بازو، تو خدا نے کہا کہ ہاں ہم نے تمہارے بیٹے بچا لی، تو یہ آیت غلط ہو جائے گی، کہاں بچے، یا ہسٹری غلط ہوگی؟ بھائی کیا بیک گراؤنڈ کیا تھا، دعا کیوں مانگی؟ سنو، اب اس نے اپنے حساب سے اندازہ لگایا، جیسے عام مومن جب سنتے ہیں استخارہ اچھا آیا تو شادی کی تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے نا، چاہے کتنی شادیاں کر کے بیٹھا ہو، لیکن وہ اپنے حساب سے سمجھتا ہے کہ یقیناً یہ شادی کی دعا ہوگی، تو اس نے اپنے حساب سے مومن نے سنا کہ ظالم اگر تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہو تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہماری جان بچ جائے، ہماری بیوی بچ جائے، ہمارے بچے بچ جائے۔ امام نے کہا اسکیل نے ان چیزوں کے لیے دعا مانگی ہی نہیں، یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا، اسکیل نے تو صرف یہ کہا تھا خدا بندہ فرعون کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، تلوار لے کے آ گیا، پھانسی کا تختہ دکھا رہا، آگ جل رہی ہے، مرتا ہوں تو مر جاؤں، میری اولاد کے ایمان میں کوئی کمی نہ آنا چاہیے، اس ایمان کو بچانا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بلباد، یہ دعا مانگ کر اپنی اولاد کا ایمان تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو خدا نے جواب دیا وَبَقَاهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اے حزقیل تم نے دعا مانگی تھی ہم نے ظالموں سے وہ چیز بچا لی, جان مانگی ہوتی تو جان بچا لیتے, گھر مانگا ہوتا گھر بچا لیتے, اولاد کی جان مانگی ہوتی وہ بچا لیتے, تم نے کچھ نہیں مانگا. تم نے کہا یہ تو اگر قربان ہو جائے تو شہادت ملے گی, ایمان مانگا, ہم نے اولاد کا ایمان بچایا, وہ مرتے مر گئے, جلتے جل گئے, شہید ہو گئے, مگر ایمان میں کوئی کمی نہ آنے پائی. اب دیکھیے اُفَوِّض أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب بھی آیت اب آپ کے ذہن میں آئی, جب بھی آیت آپ کی زبان پہ آئی, فوراً ذہن میں اب یہ آ جائے گا کہ یہ آیت ہم تو پڑھ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جو حرام نہیں, ہم تو پڑھ رہے ہیں ظالم سے بچنے کے لیے جو غلط نہیں, مرضی ہے آپ کی, لیکن پڑھی گئی تھی اولاد کے ایمان کو بچانے کے لیے. تو جب یہ آیت پڑھی جائے گی اولاد کے ایمان کی اہمیت سامنے آئے گی. پہلے سے پتا ہوتا ہم یہ آیت پڑھتے ہی نہیں, لیکن پتا چلا کہ یہ آیت ہمارے عام پرابلم سالو کراتی, یہ آیت ہمارے روزگار کو لگاتی ہے, یہ آیت ہمیں عام دنیاوی مشکلات سے بچاتی. تو اپنے مقصد کے لیے آیت پڑھنا ہے, اور امام نے وہ تفسیر کی کہ جب آیت پڑھو گے تربیت اولاد کی اہمیت تمہارے ذہن میں آتی جائے گی. یقیناً آپ مجھ سے وہی کہیں گے جو اس مرید نے اپنے پیر سے کہا تھا. مرید نے پیر سے کیا کہا تھا کہ مرید تھے کسی پیر کی, اور آپ کو پتا ہے کہ 99% پیر پیر کیا ہوتے ہیں, فراڈی اور چیٹر ہوتے ہیں جو آگے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بہترین پروفیشن ہے اور بہت اچھا دھندے کا دھندا اس میں ہو جاتا, آتا جاتا کچھ نہیں, اور لوگ آتے بھی ہیں اپنے پرابلم لے کر. ایک مرید حد سے زیادہ عقیدت مند اور بہت زیادہ خدمت کی, اور آخر میں کہا میں نے اتنے سالوں آپ کی خدمت کی, صرف ایک چیز آپ سے چاہتا ہوں, مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتا دی, یعنی وہ گولڈ والا سونا. نیند والا سونا تو سارے مومن بتا دیں گے جن کی مجلس میں آ کے بیٹھو, بہترین سلیپنگ پل ہے یہ. خیر خلاصہ یہ وہ سونا بنانے کا طریقہ بتائی, اور بڑی عقیدت بھی ہے اور بڑی خدمت بھی کی, اور بڑا مجمع, اپنی عزت بھی بچانا ہے پیر صاحب کو, اور یہ سونا بنانا تو وہ چیز ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا جائے گا بنائے گا کہ کامیاب یا ناکام. اچھا سنو سن, پھر ایک نسخہ بتائے. اب وہ نسخہ تو کوئی سنجیدہ یا ریئل واقعہ کوئی تھوڑی, پہلے زمانے میں سنتے کہ کیا وہ شیر کی چربی لائی جاتی ہے اور کیا کوے کا دودھ لایا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ چیزیں ملائی جاتی ہیں. خیر پیر صاحب نے ایسی دو چار چیزیں بتائیں اور کہا کہ اس کو ملا دو, بڑا خوش, کیسے بن جائے گا سونا کا, بن جائے گا, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, جب یہ عمل کرنا تو اس وقت بندر کا خیال تمہارے دل میں نہ آنے پائے. خیر چلا گیا, بہت رات ابھی بندر آئے گا ہی نہیں میرے دماغ, بندر کا خیال کیوں آئے گا, چلا گیا. دو چار ہفتے بعد روتا پیٹتا آنسو بہاتا بال نوچتا آ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اے پیر صاحب اگر اس نسخے کے اندر بندر کا خیال کرنے سے بیکار ہو جاتا تو آپ کو بندر کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی, اگر آپ بندر کا تذکرہ نہ کرتے تو خدا کی قسم زندگی بھر میرے دل میں بندر کا خیال نہ آتا. لیکن اب تو جیسے ہی میں بیٹھتا ہوں یہ چیزیں لے کے سونا بنانے کے لیے خود بخود بندر میرے دماغ میں آ جاتا, ذہن خود بخود کہتا بندر نہ آنے پائے. ورنہ کبھی عام حالات میں آپ کو کوئی دوا دی جائے کہا جائے دوا کھائیے بندر نہ آنے پائے تو کس کے دماغ میں بندر آتا, کاش آپ یہ نہ کہتے تو بندر نہ آتا, اور پیر صاحب نے اسی لیے کہا تھا. تو آپ لوگ بھی کہتے کہ مولانا اگر آپ یہ چھٹے ایمان کی حدیث نہ سناتے کہ ایمان بچانے کی بات تھی تو سینکڑوں مرتبہ حفظ امری اللہ پڑھتے کبھی تربیت اولاد نہ آتی, اب تو جب یہ دعا پڑھتے ہیں خود بخود تربیت اولاد دماغ میں آ جاتی. وہ پیر صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے بتا رہے تھے, لیکن چھٹا امام اپنے ماننے والوں کو شریعت بتانے کے لیے یہ حکم بتا رہا کہ دیکھو اپنے فائدے کے لیے حفظ پڑھو, کوئی حرج نہیں, اللہ ہی دینے والا, اپنے پرابلم سالو کرنے کے لیے پڑھو, لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ سارے پرابلم کا سب سے بڑا سلوشن تربیت اولاد ہے, کہ اگر دنیا میں تمہیں سب کچھ مل گیا اور اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آخرت سے محروم رہ گئے تو پایا تو کیا پایا اور ملا تو کیا ملا. تو ہمارے فائدے کے لیے, ہمارے مقصد کے لیے, ہمارارا عام حالت میں ہم نہ سنیں, ہم اس وقت اپنے فائدے کے لیے ایمان کی بات سننا چاہتے ہیں, اور امام نے تربیت اولاد کا پیغام دے دیا تاکہ ہمیشہ یاد رہے, ہمیشہ ذہن میں رہے, ہمیشہ دماغ میں رہے. اور اسی مسئلے کی اہمیت مختصی ہوئی تھی کہ جب سے میں ملبن آیا ہوں اب تک کسی ایک ٹاپک پہ اتنی تقریریں نہیں ہوں, زیادہ سے زیادہ دو, اس دفعہ 11 تقاریر کا سلسلہ رکھا گیا تھا, 9 مکمل ہو چکی, اور اب آئندہ جو دو تقاریر جن میں سے دوسری تقریر شہزادی کی ولادت کی محفل والے دن ہوگی تو وہاں جا کے یہ موضوع اپنی آخری منزل پر کم از کم فی الحال آئے گا. ویسے بہت لمبا موضوع ہے, 70-80 تقریریں میں کر چکا ہوں, ہزاروں صفحوں کی کتاب ہے, لیکن ایک منزل تک پہنچایا جائے گا. البتہ آج مجلس شہادت کا اعلان نہیں, لیکن چونکہ یہ تاریخیں وہ گزر رہی ہیں جو ہمارے علماء کی زبان پہ کہلاتی ہیں فاطمیہ. ایک عشرہ زینبیہ ہوتا ہے جو چہلم کا عشرہ ہوتا ہے، ایک عشرہ حسینیہ ہوتا ہے جو محرم کے پہلے دس دن، اور یہ تاریخیں جو فاطمیہ کہلاتی ہیں. کیونکہ بہرحال شہزادی کی شہادت کی ایگزیکٹ ڈیٹ کیا کسی کو نہیں معلوم. تھرڈ آف جماعت الثانی جو اس جمعرات کو مجلس ہوئی، بہت سے مومنین خواہش کے باوجود نہیں آنے پائے ہوں گے کہ ورکنگ ڈے بھی تھا اور شب جمعہ کے اعمال بھی ساتھ ساتھ تھے، مگر مصائب سیدہ میں کے ثواب میں شریک تو ہر ایک ہونا چاہے. گھرچہ میں ان تاریخوں بھرپور طریقے سے غم میں شرکت کی، کیونکہ دنیا کے جس علاقے میں تھا وہاں تو واقعا بالکل ایام عزا کے پہلے عشرے کی طرح سے تاریخیں منائی جاتی ہیں، لیکن جب پروردگار نے ایک مختصر مدت کے لیے اس منبر کی خدمت کا موقع دیا تو جاتے جاتے ہو سکتا ہے کہ یہ آخری تین جماعت الثانی مجھے یہاں مل رہی ہو، میں اس ثواب کو لینا چاہتا ہوں. بہت مختصر ایک جملہ شہزادی کی شہادت کے حوالے سے کہوں، صرف اس لیے کہ کتابیں چھپتی رہتی ہیں اور مختلف علماء آتے رہتے ہیں تو ان کا بیان آپ کو حیرت میں نہ ڈالے. دو شہادت کی دو مشہور تاریخیں، ایک پچھلے مہینے کی 13 اور 14 جماعت الاولی، انگریزی مہینے سے بات اسلامی مہینے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک جماعت الثانی. مگر صحیح مانو 39 مختلف روایتیں آئی ہیں شہزادی کی شہادت سے، دو نہیں 39. یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں مدراس کا رہنے والا ہوں، ابھی ملاقات ہوئی، ہمارے یہاں تو تاریخ کوئی اور منائی جاتی ہے، اور غلب کے اندر عربی دنیا میں ان تینوں سے ہٹ کے چوتھی تاریخ. تو میں نے ان کو بھی بتایا اور مجلس میں وہاں بھی پڑھا، 39 اس کے اندر روایتیں آئیں. اور یہ ہمارے علماء کی کوتاہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ علماء نے اس پر ریسرچ کیوں نہ کی، یہ مصائب سیدہ ہی تک پہلو ہے کہ ایسے حالات بنا دیے گئے کہ مولا متقیان کو یہ ساری چیزیں اور ان کے بعد کے معصومین کو چھپانا پڑے. تو 39 اقوال میں سے یا 39 حدیثوں میں سے ایک حدیث 6 جماعت الثانی کی بھی جو آج کی تاریخ ہے، نہ بھی ہوتی یہ روایت تب بھی میں پڑھتا مصائب، لیکن ویسے ایک روایت سے یہ اسی مصائب کا ٹکڑا بھی ہے، اولاد کا خیال اور اولاد کی تربیت. ایک جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری آئندہ تقاریر میں یہ جملہ بہت اہم بن کے آئے کہ تربیت اولاد کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اولاد کو کسی ماچس کے ڈبیا میں بند کر کے گھر میں اس طرح محفوظ کیا جائے کہ نہ اسے دنیا کی خبر ہو، نہ اسے زمانے کی ہوش ہو، نہ اس کی تعلیم اچھی ہو سکے، نہ وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکے. اسلام اس آخرت کو نہیں مانتا جو مائنس دنیا ہو، اس آخرت کو مانتا ہے جو آخرت پلس دنیا ہو. تو تربیت اولاد کا مقصد یہ نہیں کہ اولاد کی دنیا بگاڑ کے آخرت بناؤ، لیکن چونکہ یہاں آنے والا مجمع کم از کم میلبرن کا پہلا آدھا حصہ جانتا ہوں، پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگ کہ نہ بیوی بچوں کے صحیح معنوں میں نان و نفسے کا خیال کرے، نہ اسے وہ انہیں دنیاوی سہولتیں دے جو ان کا حق، مگر یہاں آنے والے کیونکہ یہاں کی میجورٹی ایک ہی جملہ کہتی ہے. میلبرن والوں سے میں نے باری باری بات نہیں کی، لیکن یورپ اور امریکہ میجورٹی کہتی کہ مولانا ہماری زندگی تو جیسی تیسی گزر گئی، ہم تو اولاد کو مستقبل بنانے آئے، جو اپنی جگہ غلط جملہ نہیں، لیکن یہ جملہ سبب ہے کہ میں آدھی تقریر کر رہا ہوں اور آدھی نہیں کر رہا ہوں. کیا آدھا مجمع جانتا ہے کہ دنیا کو بنانا تو دنیا اور آخرت ملا کے چلنا، یہ تربیت اولاد کا وہ پیغام ہے جو بہرحال آخری دو تقریروں میں آئے گا بھی، اور اس کی بہترین مثال ہمارے سامنے. ہاں وہ جملہ پورا کرو، بات وہاں آتی ہے جہاں آخرت و دنیا کبھی کسی ٹیمپریری موقع پہ آ کے ٹکرا جائے، کہ کوئی ایسا ایک انسٹنس بن جائے کہ یہ دنیا لو یا آخرت لو، کہ یا لڑکی کو حجاب کرا لو یا اس کو کالج میں ایڈمیشن دلا دو، وہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ دنیا آخرت پہلے، ورنہ تو دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا. جس کی بہترین مثال سیدہ فاطمہ کی زندگی کے آخری چند دن تو ضرور، ویسے تو ساری زندگی فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے فقط ایک جملہ ایسا جو سیرت کی ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے، اور وہ جملہ کیا کہ جب شہزادی فاطمہ کو میرے مولا نے دفن کر دیا اور قبر بنائی تھی تو قبر پر کھڑے ہو گئے. ایک عجیب جملہ میرے مولا نے کہا تھا. میں نے کہا فضائل سیدہ اور سیرت سیدہ کی سینکڑوں کتابیں ایک طرف, یہ ایک جملہ ایک طرف. یہ ایک جملہ آپ نے سنا تو ہے لیکن بعد میں سنا ہے کربلا پہنچ کر. کربلا میں یہ جملہ بعد میں آیا, اس سے پہلے یہ جملہ مدینہ میں ارشاد فرمایا گیا. اور فاطمہ کی قبر پر کربلا کا جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے, قبر فاطمہ کا جملہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی قبر ایک گھر میں بیٹھنے والی عورت, اور جملہ کہنے والا کون ہے؟ مشکل کشائے کائنات, ایسا مشکل کشا کہ کل ہم و غم سینجلی, جس کے نام کی برکت سے ہر ہم و غم دور ہو جاتا. وہ کائنات کا مشکل کشا قبر سیدہ پر اسی وقت, یعنی کہ تیجے کے دن آئے چالیسویں کے دن آئے, اسی وقت جب ابھی قبر کو بند کیا, اپنی کمر کو پکڑ کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے الان انکسر ظہری, اے رسول زادی آج علی کی کمر ٹوٹ گئی. گھر میں بیٹھنے والی کوئی عورت, ایک عام مرد کہے تب بھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہاں کائنات کا مشکل کشا تھا. جو ساری خدائی کا مشکل کشا علی ہے نا, فاطمہ اس کی مشکل کشا. اور یہ جملہ نہ خطابت کا ہے نہ ممبر کا ہے, یہ جملہ کلام علی کا ہے, کلام امام کا ہے, خطیب نہج البلاغہ کا. علی کے کلام میں نہ جھوٹ ہوتا ہے نہ مبالغہ ہوتا. کچھ اس انداز گھر کے عام کاموں کی بات نہیں ہو رہی, علی کی مشکل کشائی میں فاطمہ ساتھ ساتھ تھی. کہ یہ جملہ کہا دے کہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ علی کسی کے بارے میں کہنے کہ آج میری کمر ٹوٹ. میدان کربلا میں جب عباس کا سلام حسین نے سنا تو وہاں تو کہا تھا الان ان کا سرا ظہر, وہ پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بوڑھے بھائی کے لیے جوان بھائی, خالی اس کا تصور ہی ایک طاقت ہوتا, مگر علی جیسے مشکل کشا کے لیے. اور وہ بھی کب, کس وقت, کس حالت, جب علی کا بھی عین عالم شباب ابھی 30s میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے, فاطمہ میرا اتنا بڑا سہارا. اور اس کے لیے فاطمہ کی وہ 9 سال کی زندگی اپنی جگہ, جس کا کچھ بیان 2 ہفتے بعد اس لیے آئے گا کہ وہ ولادت کی محفل, آج سے صرف غم کا بیان کرنا ہے, تقریر مکمل. یہ چند جملے ربط ملانے کے لیے آ گئے کہ یہ اس لیے کہا کہ واقعاً فاطمہ نے بتایا تربیت اولاد کا یہ پہلو. آخری دن جو شہادت کا دن تھا نا شہزادی کی, 3 جماعت الثانی جس کے اعتبار سے آپ نے مجلس کی یا جو بھی شہادت کی تاریخ ہو صحیح, اس وقت تک فاطمہ اتنی کمزور ہو چکی کیونکہ بابا کی شہادت کے بعد سے جو مصائب چلے وہ بڑھتے ہی گئے, کبھی کم نہ ہوئے. اتنی کمزور ہو چکی کہ شہزادی نے ایک جملہ کہہ دیا, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ یہ مصیبتیں اگر چمکتے ہوئے دن پہ پڑتی تو دن اس کی وجہ سے رات بن جاتی اور اندھیری رات. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں فاطمہ سے بڑی صابرہ کوئی نہیں. یہ کوئی ایسی عورت نہیں کہہ رہی جو ذرا سی تکلیف میں گھبرا جاتی ہے. اور اس کائنات میں فاطمہ سے بڑی صدیقہ کوئی نہیں. صدیقہ کے کلام میں مبالغہ اور جھوٹ نہیں ہو سکتا, صابرہ کے کلام میں ذرا ذرا سی شکایتوں پہ شکایت نہیں ہو سکتی. فاطمہ کا اتنا کہہ دینا بتا رہا ہے کہ کس قیامت کے مصائب فاطمہ نے برداشت کیے. تو آخری دنوں میں کیا حالت تھی کہ جب نماز کا وقت آتا اور فاطمہ کو نماز پڑھنا ہوتی, حجرہ فاطمہ کتنا بڑا, اس ایک ہال کے اندر جس میں آپ بیٹھے ہیں کم سے کم 8 حجرے بن سکتے ہیں حجرہ سیدہ کے, اتنا چھوٹا حجرہ. بستر سے مصلی پہ جانے کے لیے فاطمہ کو تاریخوں میں لکھا ہے ربع ساعہ کبھی 15-15 منٹ لگا کرتے ہیں. دیوار سے مصلی بچھا ہوا ہے اور وہ بھی کس حالت میں جاتی تھی, بدن میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے, ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے چلتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالنا پڑتا. اس لیے کہ فاطمہ زہرا پہ خالی کوڑا ہی نہیں پڑا تھا بلکہ ظالم نے جب دیوار اور دروازے کے درمیان شہزادی کو دبایا تھا تو فاطمہ کے بدن کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی. السلام علیکا ایتھا المستحدۃ المقہورہ, زیارت فاطمہ کا وہ جملہ جو آج بھی مدینے میں پڑھا جاتا ہے تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. میرا سلام اس بیوی پر جن کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور جن کا پہلو شکستہ ہو چکا. تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی, دیوار پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھتی, تب جا کے مصلے پہ پہنچتی ہیں. اتنے بڑے ہال کا مصلہ نہیں, مگر آخری جو 3 راتیں آئیں تو فاطمہ میں اب اتنی طاقت بھی نہ رہی جو مصلے پر جا کے نماز پڑھے، بستر پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی ہیں۔ اہل بیت اگر کبھی بیٹھ کے نماز پڑھے نا تو سمجھ لیجئے گا کہ قیامت سے کم مصیبت نہیں۔ زندان شام میں اگر زینب نے سنتی نماز بیٹھ کے پڑھ لی، وہ واجب بھی نہیں سنتی، تو سجاد کو یقین نہ آیا، وہ بھی اما آپ نے شام غریبہ بھی نمازیں کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، آج آج کیوں بیٹھی ہیں؟ شام غریبہ بھی اہل بیت بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے مصائب فاطمہ، کتنی مصیبتیں 18 سال میں نازل ہو گئی کہ آج نماز بیٹھ کے پڑھنا پڑی ہے۔ لیکن اب ذرا سوچی، جو ابھی مغرب اور عشاء کی نماز ٹوٹی پسلی اپنی جگہ، زخمی پہلو اپنی جگہ، نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہے، اور اگلی صبح فجر کی نماز پڑھ کے مولا جب حجرے میں آئے تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ فاطمہ ابھی ابھی چکی پیس کے فارغ ہوئی ہیں، کھانا تیار ہے، بچوں کے دھلے ہوئے کپڑے ہیں، گھر میں صفائی۔ ارے جو ابھی چند گھنٹے پہلے ٹوٹی پسلیوں اور پہلو کمر کے ساتھ، زخمی کمر کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہ رکھتی تھی، اسی زخموں کے عالم میں اس نے چکی چلائی، اور انہی زخموں کے درمیان فاطمہ نے کپڑے دھوئے۔ گھبرا کے کہا، بنت رسول یہ کس لیے؟ کہا، ابن حسن، کیونکہ آج میں دنیا سے جا رہی ہوں تو مجھے یہ ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے غم میں ایسا لگ جائیں کہ نہ میرے حسنین کو کوئی کھانا پکا کے دینے والا رہے، نہ کوئی میرے بچوں کے لباس دھونے والا رہے۔ میں اپنے بچوں کا ہر کام کر کے جا رہی تاکہ میرے بعد انہیں زحمت نہ ہو۔ دیکھیے، تربیت اولاد کا ایک حصہ یہ ہے، وہ تربیت اولاد کی ذمہ داری نماز اور روزہ انشاءاللہ آپ آئندہ سنیں گے، لیکن اولاد کی اتنی خدمت کہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تب بھی یہ خیال ہے میرا حسن بھوکا نہ رہنے پائے، میرے حسین کا لباس میلا نہ رہنے پائے، میرے بچوں کا کوئی خیال نہ کرے، تو ماں دنیا سے جاتے ہوئے خیال کرے گی۔ مگر ہاں، ہم تو اس جملے کی جانب اس لیے چلے گئے کہ آج کا موضوع یہ جملہ تھا، مگر علی کس طرف گئے؟ علی نے جو یہ سنا، فاطمہ نے کہا چونکہ میں آج جا رہی ہوں، اب علی ایک مرتبہ گھبرائے، بنت رسول یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہا، ابو الحسن، ابھی نماز فجر سے پہلے ایک لمحے کے لیے میری آنکھ لگی تھی تو خواب میں میں نے دیکھا میرا بابا بھی آیا ہے، اور خواب میں میں نے دیکھا میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی آئی ہیں۔ میں نے بابا کو دیکھ کے فریاد شروع کی تو بابا نے کہا، بیٹی گھبرانا نہیں، آج تیری مصیبتیں ختم ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، دیکھ تیری ماں تجھے لینے آئی ہے، چلنے کی تیاری کر۔ ابو الحسن، میرا بابا مجھے پیغام دے گیا، میری ماں خدیجہ مجھے لینے آئی ہیں۔ علی جیسا صابر گھبرا گیا، چاروں طرف دیکھا، اسما سے پوچھا، حسنین کہاں ہے؟ یہ تو وقت ہے کہ بیٹوں کو ماں کے قریب ہونا چاہیے۔ کہا کہ مولا، وہ تو نانا کی قبر پہ گئے ہیں۔ علی حسنین کو لینے چلے، اور ایک چھوٹی سی روایت پڑھ کے مصائب کے آخری جملے پہ آتا ہوں۔ اولاد کا کتنا خیال ہے، اولاد کا کتنا خیال ہے، ایک چھوٹی سی روایت سنیے۔ زینب کہتی ہیں، عجیب روایت زینب نے آج سنی، لیکن اس کے بعد تقریباً 25 سال تک زینب نے کسی کو نہیں بتایا، یا 20 سال تک کسی کو نہیں بتایا، 20 سال بعد پتا چلا۔ کیا روایت ہے؟ وہ آخری دو جملے، یعنی آخری دو روایتیں۔ زینب کہتی ہے، ماں حجرے میں گئی، چادر کو اوڑا، مجھے قریب بلایا اور مجھ سے کان میں دو جملے کہے، ایک آج بتا رہا ہوں، ایک آئندہ کسی موقع پر، دونوں آپ کے سنے ہوئے۔ لیکن کیا کہا زینب کا کسی کو نہیں پتا۔ زمانہ گزرا، بہت آگے بڑھا، وہ وقت آ گیا کہ علی مسجد میں بیٹھے، گھر سے پیغام آیا، یا علی بیٹا آپ کو مبارک۔ علی کو ایک بیٹے کی بڑی تمنا تھی، وہی بیٹا ہوا۔ ام البنین کے حجرے میں آتے ہیں، ام البنین کے پہلو میں بچہ ہے، گود میں لیتے ہیں، اذان اور اقامت دینے کے بعد کہتے ہیں، ہاں ہے تو ویسا ہی جیسی میری تمنا اور خواہش تھی، اور میرا رسول مجھ سے کہہ کر گیا تھا اس کا نام عباس رکھنا۔ اب جو عباس کا نام سنا تو ایک مرتبہ زینب آگے آئی، بابا میرا یہی بھائی عباس ہے، یہ تصدیق کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ امانت کا ہے۔ ایک بار زینب کو جب باپ نے تصدیق کی، ہاں اسی کا نام عباس ہے، زینب نے بھائی کو گود میں لیا اور کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی۔ اس سے پہلے علی کے گھر میں اور کئی بیٹے پیدا ہوئے، زینب نے اس سے پہلے کبھی یہ طریقہ اختیار نہ کیا تھا، علی تو جانتے ہیں، مگر مسکرا کے کہا، زینب اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ بھائی تیرے پاس ہی رہے گا، ٹھہر جا، پھر باتیں کر لینا۔ کہا، بابا میں باتیں نہیں کر رہی ہوں، ایک امانت سالوں سے میرے پاس تھی، آج اس امانت کو پہنچانے کا وقت آ گیا۔ اور کیا تھی امانت؟ کہا، بابا جب اما کا آخری وقت آیا، حسنین نانا کے قبر پہ گئے تھے، آپ حجرے سے باہر گئے تھے، اما نے بلا کے مجھ سے کہا تھا، زینب بیٹی تیرے بھائیوں میں ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہہ دینا، عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے، میں نے اپنی ماں کا سلام اپنے ننھے عباس کو پہنچایا، لیکن یہ سلام بتا رہا ہے کہ جس وقت فاطمہ دنیا سے جا رہی ہیں اس وقت بھی حسین کا خیال ہے. اے میرے لال حسین, تیری ماں کو تیرا اتنا خیال ہے کہ عباس تیرا وفادار بننے والا ہے, آج ہی سے عباس کو یاد کر کے سلام بھجوایا جا رہا. اور کتنا خیال تھا, یہ جملے آپ نے بار بار سنے, آج آخری بار اور سن لیے, یعنی آج کی مجلس کی حد تک, کہ ایک مرتبہ جب علی بیٹوں کو لے کے آئے اور فاطمہ کی میت تیار کر لی اور بچوں سے کہا کہ ماں کی آخری زیارت کرو, حسن بڑا بیٹا ہے, بڑا بیٹا ذرا بردبار اور سنجیدہ ہے, وہ ماں کے پائیں پی جا کے بیٹھا, حسین چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹے بیٹے بے تکلف ہوتے ہیں, ماں کے قریب آیا, پہلے تو ماں کو سلام کیا اور جب تین مرتبہ سلام کیا, اماں اپنے حسین کا سلام لو, اپنے حسین کا سلام لو, اور تیسری مرتبہ بھی سلام کا جواب نہ آیا تو دو جملے کہے. پہلا جملہ تو یہ کہا, اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ تیرا حسین تجھے سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے. اور پھر ہاتھوں کا پیالہ بنایا, فاطمہ کفن میں ہے, ایک بار حسین نے ہاتھوں کے پیالے میں ماں کا چہرہ لیا, اب آسمان کو دیکھا, آخری جملہ کہا, واہ غربتا آج میں غریب الوطن ہو گیا, ارے میں اکیلا رہ گیا, ارے میری ماں دنیا سے کیا گئی, فاطمہ حسین تنہا رہ گیا. چھٹے امام کی روایت ہے, ادھر حسین نے اتنا جملہ کہا, ادھر بندے کفن ٹوٹے, کفن میں سے فاطمہ کے بازو باہر نکلے, حسین کو سینے سے لپٹایا, گویا کہہ رہی ہیں, لال تیری ماں ہر مصیبت برداشت کرے مگر اپنے حسین کی کوئی فریاد برداشت نہیں کر سکتی ہے. ارے حسین کا اتنا خیال کرنے والی زہرا, آج تو پھر بھی مدینہ ہے, سر پہ حجرے کا سایہ ہے, علی جیسا باپ ساتھ میں ہے, حسن جیسا بڑا بھائی ساتھ میں ہے, حسین کی غربت دیکھنا ہے تو فاطمہ ذرا کربلا کے میدان میں اثر عاشور آئیے, یہ آپ کا لال زخم کھا کے زلجنہ سے ڈگمگا کے گرا, ارے نہ آج علی ہیں, نہ حسن ہیں, نہ عباس, آج حسین غریب الوطن ہے. میرا دل کہتا ہے فاطمہ پہلے ہی آ چکی ہیں, زمین کربلا پہ بیٹھی ہیں, حسین کو گود میں لے رہی, آ میرے لال جلدی, ریتی بہت گرم ہے, تیری ماں تجھے بچانے یہاں.
ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم انی, اللہم نحن نسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. کہ خداوندہ اس مجلس میں جتنے صاحبان ایمان کسی بھی مصیبت کسی بھی پریشانی میں مبتلا, بحق مصائب فاطمہ زہرا تمام صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین مجلس کی ہر پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ فاطمہ زہرا کی شہادت سے پہلے کی مسلسل یہ 90 دن کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیمار خصوصاً اس مجلس کے مومنین اور مومنات یا ان کے رشتہ داروں میں جو بھی بیمار اور ایک برادر محترم, پروردگارہ ان سب کو بحق فاطمہ شفاء کلی صحت عاجلہ کے ساتھ عطا فرما. پروردگارہ تجھے انہی مصائب زہرا کا واسطہ, زہرا کے ماننے والوں کو دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور فاطمہ پہ ڈھائے جانے والے دو مظالم, فدق چھینا گیا, محسن شہید کیا گیا, فاطمہ کے ماننے والوں کو اولاد اور روزگار کی ہر پریشانی سے خصوصاً محفوظ فرما. پروردگارہ مصائب سیدہ کے درمیان سیدہ کے اس انداز سے اپنے حسنین کے خیال رکھنے کا واسطہ ہم میں سے اپنے ہر ایک کو اپنی غیر معصوم اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما. خداوند ایسے مصائب پہلو شکستہ کو یاد کریں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو, جلے ہوئے دروازے کو یاد کریں کہ فاطمہ کے ماتم پہ پابندی کو, پروردگارہ ان مصائب کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے وارث معصومی اپنی آخری حجت فرزند زہرا امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.